أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله العظيم. یہ آیتیں وہی ہیں جو گزشتہ تلاوت کی گئی تھیں, انہیں کا حصہ ہے. تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے دنیا کی اور آخرت کی فلاح اور بہبود سے متعلق ہدایات ارشاد فرمائیں, اور اس میں سارے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے اور اتفاق اور اتحاد سے رہنے اور اللہ پاک کی رسی کو مضبوط پکڑنے اجتماعیت کے ساتھ میں اس کی تعلیم فرمائی. دنیا میں جب لوگوں کی سوجھ بوجھ صحیح ہوئی اور کسی درجے میں شعور بھی عام ہو گیا, فہم بھی ان میں آئی, تو یہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی بہت سے تفرقے موجود ہیں باعتبار جغرافیائی حدود کے, اور بہت حد تک یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں میں وہ جغرافیائی حدود نہیں رہی ہیں. بالخصوص جس ملک میں ہم ہیں اس ملک میں ہر ملک کے لوگ ہیں, ہر علاقے کے لوگ ہیں, ہر زبان کے لوگ ہیں, ہر مذہب کے لوگ ہیں, ہر ذہن کے لوگ ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو انسانیت میں مساوات قائم فرمائی تھی اس کے یہ نتائج اور اس کے اثرات ہیں. اسلام نے ہی سب سے پہلے اس کو مٹایا کہ رنگ کوئی چیز نہیں ہے, رنگ کی بنیاد پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے, زبان کی بنیاد پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے, نسل کی بنیاد پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے, قوم کی بنیاد پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو وحدتیں ہیں ان سے پورے عالم انسانی کو نہیں جوڑا جا سکتا. یہ جو اکائیاں ہیں, ظاہر ہے کہ جو گورا ہے وہ کالا نہیں. اگر کوئی مسئلہ آپ گوروں کی بنیاد پہ اٹھائیں گے تو کالا تو سب الگ ہو جائے. جو کالا ہے کالا ہے وہ گورا نہیں. جو سندھی ہے وہ پنجابی نہیں, جو پنجابی ہے وہ سندھی نہیں, جو پاکستانی ہے وہ ہندوستانی نہیں, جو ہندوستانی ہے وہ پاکستانی نہیں, جو عرب ہے وہ اعظم نہیں, جو اعظم ہے وہ عرب نہیں. اگر ان چیزوں کو مرکزیت بنایا جاتا کہ اس اعتبار سے تم سارے کے سارے جڑ جاؤ, تو کبھی بھی انسانوں میں جوڑ نہیں ہو سکتا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں اور آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا گیا. اور خدا کی شان دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں ایسے حالات آتے چلے گئے اور دن بدن آئے جا رہے ہیں کہ پورا عالم بھی ایک ہو رہا ہے. یعنی یہ بات کتنی قریب قیاس ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی ہونے کا کتنا واضح نتیجہ ہے اور آپ کے رحمت اللہ عالمین ہونے کا کتنا واضح نتیجہ ہے کہ پورا عالم ایک ہو گیا. پہلے نبی آئے تھے تو پورے عالمیت میں بھی یکتائی نہیں پیدا ہوئی تھی. بعد قوموں کی طرف آئے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ قومیں دوسروں میں مرج ہو گئی تو بھئی دوسروں کا کیا ہوگا. بعض علاقوں کی طرف آئے تو ایسا نہیں ہوا کہ بھئی ان علاقے والوں کا تو کام بن گیا اب دوسروں کا کیا ہوگا. اس وقت اسی حد تک تھا معاملہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پورا عالم بھی ایک ہو گیا. اب پوری دنیا ایک گلوبل ہے, دنیا اپنی پوری زیب و زینت کو باہر لا چکی ہے اور ذرائع ابلاغ جو ہے وہ اتنے پھیل چکے ہیں اور پوری دنیا سمٹ چکی ہے. بالفرض میں تصور کے درجے میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی نہ ہوتے تو آج بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا. اگر آپ عالمی نہ ہوتے, عربی ہوتے, صرف عربوں کے لیے ہوتے تو عالموں کے دوسروں کے لیے تو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر آپ صرف یعنی حجاز کے لیے ہوتے تو غیر حجاز والوں کا مسئلہ ہو جاتا. پھر مشرق والوں کے لیے ہوتے تو مغرب والوں کا مسئلہ ہو جاتا. آپ کو عالمی نبی بنایا گیا اور آپ نے شروع دن سے اس کا اہتمام فرمایا کہ ان ساری تقسیموں کو جو غیر اختیاری طور پر ہیں جو اور جو جغرافیائی زمینی اعتبار سے ہیں جو اللہ پاک نے بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے بنائے ہوئے ہیں ان کو مرکزیت عطا نہیں فرمائی بلکہ ان سب کو کاٹا آپ نے اور اپنے عمل سے کاٹا. عربوں میں اپنے عرب ہونے کا بہت بڑا خیال تھا کہ ہم عرب ہیں. وہ دوسروں کو کوئی خاطر میں نہیں لاتے تھے اور خود عربوں کے اندر ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے. اس میں بھی بڑے چھوٹوں کا بہت بڑا فرق تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جو آتے چلے گئے, آپ کے دامن سے جو وابستہ ہوتے چلے گئے, تو ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ میں قریب فرما لیا اور ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ وہ ذہن میں سے وہ بات ہی نکال دی بالکل جو پچھلے اسلام سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی تھی. حضرت سلمان فارسی عجم کے ہیں, ایران کے ہیں, عربی زبان بھی نہیں تھی ان کی. یہاں تشریف لائے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. پھر غلام تھے تو غلام کا مقام آقا کے مقابلے میں, آزاد آدمی کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے. اگر وہ آزاد بھی ہو جائے تو بھی چھوٹا ہوتا ہے. ارے تو فلاں کا غلام تھا, اس نے تجھے بیچا, اس نے تجھے خریدا, اس نے تجھے آزاد کیا, حیثیت تو مجروح ہو جاتی بہت حد تک. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو جو مقام عطا فرمایا وہ اہل بیت کا مقام دیا. حضور نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت, یہ ہمارے اہل بیت میں سے. سارے عرب میں قریش اور قریش میں حضور کا خاندان سب سے بڑے مرتبے والا, آپ نے ان کو اپنے میں سے شامل فرمایا کہ یہ تو اہل بیت میں سے. سلمان منا اہل البیت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ نائجیریا کے تھے. آج تک نائجیریت کے بارے میں جو ذہن پایا جاتا ہے وہ پتا ہی ہے سب کو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب رکھے ان کو اپنے پاس اور اتنا ان کو محبوبیت عطا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا کہا کرتے تھے. لفظ سید اور کسی کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے, لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر جیسے امیر المؤمنین وہ سیدنا کا خطاب دیتے تھے, ہمارے سردار. اور شورہ میں خاص جگہ ان کی ہوتی تھی بیٹھنے کی, کہ یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھنا. ان کو بلایا جاتا تھا, بادہ تھا, مجلس بھری ہوتی, حضرت بلال باہر سے آ جائیں تو ان کو بلا کے بٹھا جاتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اتنے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بتایا کہ کتنا بڑا مقام ہے. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ بلال تم کیا کام کرتے ہو؟ جب میں معراج میں گیا تو میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی, تمہارے چلنے کی جو آواز تھی وہ میں نے جنت میں سنی. اتنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتا ہوں, کوئی خاص کام تو نہیں کرتا ہوں, البتہ ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. جو ویسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں, اور جیسے ہی وضو کر لیتا ہوں تو کوئی عبادت بھی کر لیتا ہوں. اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز وماز کا وقت نہیں ہے تو دو رکعت نماز پڑھ دی جائے وضو کی, کہ ایک وضو کر لیا ہے, عبادت کے قابل آدمی ہو گیا ہے, تو چلو اللہ کی توفیق عبادت ہی کر لو. آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تم کو یہ مقام اسی وجہ سے دیا ہوا ہے. دوسرے کام تو کرتے ہی تھے, ایک امتیاز تھا ان کا. یہ روم کے جو ہے نا وہ حضرت سہیب تھے ان کو جوڑ لیا, فارس کے ان کو جوڑ لیا, حبشے کے بلال کو جوڑ لیا, اور چھوٹے خاندانوں کے اعتبار سے چھوٹے خاندان کے بڑے خاندان کے قبائل میں بدوؤں میں گاؤں کے دیہات کے لوگ جن کا جو ہے کوئی مقام عام طور پر مہذب لوگوں میں نہیں ہوتا بلکہ اپنے ساتھ بٹھانے کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا بڑا مقام بنایا کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. حضرت ظاہر کا قصہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، حضرت ظاہر ان کا نام تھا، زا سے ظاہر، زا الف ہارا ظاہر، را کے بعد میں جو زا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، یعنی جب وہ گاؤں سے آتے تھے جو گاؤں میں کھیت میں چیزیں ہوتی ہیں وہ حضور کے لیے لاتے تھے، کھیرا لا لیا، ککڑی لائی، ٹماٹر لائے، ترکاری لائی، یہ لائی وہ لائی، جو گاؤں میں ہوا کرتا ہے اپنے کھیت میں وہ لا کے حضور کو دیا کرتے تھے. اور گاؤں والے عام طور پر جب شہر کو آتے ہیں تو کیا چیز لے جایا کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم تھا، تو آپ وہ خرید کے ان کو دیتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے ایسا معاملہ کرتے تھے کہ سب کو یہ سمجھتا تھا کہ اتنا میرے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ٹائم اور جتنا مجھے چاہتے ہیں اتنا تو کسی کو نہیں کرتے ہوں گے جتنا میرے ساتھ ہوتا ہے، ہر کوئی سمجھ رہا کہ خصوصیت ہے میری. آپ یہ خود اندازہ لگا لو کہ گاؤں دیہات کے بدوی ہیں جن کو جناب والا شہر کی چیز لینے کے لیے کبھی آنا ہوتا ہے، اور پھر ان کے بارے میں یہ ہے کہ شکل صورت بھی ان کی ذرا ایسے ہی تھی، بالکل چہرے پہ چیچک کے داغ تھے اور جناب کوئی خوبصورت نہیں تھے، رنگ کوئی صاف نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی محبوبیت دی ہوئی. سب صحابہ ان کو چاہتے تھے کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے ہیں، بلکہ ان کو حضور یہاں تک فرما دیتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کے شہر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے تکلف بھی فرماتے، اور ایسا ان کو بے تکلف اپنے سے رکھا ہوا تھا. حضور کی ایک عادت یہ تھی کہ بے تکلف بنا کے رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے رعب بہت دیا تھا، بڑی حیثیت تھی، بڑی عظمت آپ کی تھی. اگر آپ بے تکلف نہ بنائے لوگوں کو تو لوگ سامنے بیٹھ کے کانپنے لگتے تھے، کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے. تو اس لیے آپ مذاق بھی فرما لیتے تھے، بے تکلف بھی فرما دیا کرتے تھے. تو حضرت ظاہر کا قصہ تو مشہور ہی آپ کا سنا ہوا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا. بازار میں ایک مرتبہ ظاہر جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پیچھے سے جا کے پکڑ لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے تھے کسی کام سے، دیکھا سامنے ظاہر جا رہے تو آہستہ سے پیچھے سے گئے اور زور سے پکڑ لیا. اور حضور بہت طاقتور تھے تو آپ بہت نازک لیکن تھے بہت مضبوط پہلوان تھے. اب پہلوان بھی کیا آپ کے سامنے، پہلوان بھی کچھ نہیں آپ کے سامنے، طاقت کے اعتبار سے اور فن کے اعتبار سے پہلوان کوئی چیز نہیں تھی آپ کے سامنے. رکانا بول کے ایک پہلوان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. ایسے موٹے تازے اور ایسے مضبوط آدمی تھے کہ اگر وہ شیر کی کھال پہ بیٹھ جائیں تو شیر کی کھال پھٹ جاتی تھی، وہ ہٹتے نہیں تھے اگر لوگ کھینچنا شروع کرے تو. ایسا مضبوط دماغ والا آدمی، ہر آدمی اپنے فن کے حساب سے چیلنج کیا کرتا ہے. رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں گرا دیں تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو ٹھیک کشتی کر لیتے ہیں. وہ ریسلر ہے باضابطہ، اس نے فن کے اوپر کام کیا ہوا ہے، اس کا تو کام ہی وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں وہاں ڈن بیٹھک لگائے ہوں گے، مگر اللہ پاک نے آپ کو بنایا ویسا قوی تھا. اور فن تو عرب میں تو ہوتا ہی تھا، فن حرب سے وہ لوگ واقف ہوتے تھے، ہر کوئی فن حرب کو جانتا تھا. فن حرب کے معنی آتے ہیں جنگ کی صلاحیت، اور جنگ کرنے کی اور لڑنے کی جو صفات ہوتی ہیں اور اس کا جو فن ہوتا ہے وہ سیکھ لینا، اس کے بغیر تو عرب میں جینا مشکل تھا. وہ سب کو آتا تھا تو حضور کی بھی آتا تھا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور میدان میں مقابلہ ہو گیا. جب رکانہ کے ساتھ آپ کے دونوں ہاتھ ہوئے تو رکانہ کہتے ہیں کہ حضور کا ہاتھ پکڑنا یاد ہے، اس کے بعد کچھ یاد نہیں ہے، میں تو نیچے ہی تھا پھر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی گڑبڑ ہو گئی، میں غفلت میں آ گیا تھا. وہ میں حالانکہ جب چیت ہو گئے تو ہو گیا، تو غفلت کیوں کہی آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ایک مرتبہ اور لڑیں گے ہم. حضور نے پہنچا اچھا ایک مرتبہ اور لڑ لو، پھر ایک مرتبہ لڑائی، پھر اٹھا کے پٹک دیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا ایک مرتبہ اور مجھے چانس دے دیجیے آپ، مجھے اپنا فن دکھانے کا یا طاقت دکھانے کا موقع نہیں ملا. حضور بولے چلو اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، میں تو تم کو ویسے دبوچ لوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان کو پٹکا تو پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور بہت پکے مسلمان، اور جہاد میں بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اپنی تلوار سے کہ کون ہے جو میری اس تلوار کو لے کے اس کا حق ادا کر دے گا. تو حضرت رکانہ آگے بڑھ گئے، کہنے کہ مجھے دے دیجیے، میں آپ کی تلوار کا حق ادا کر دوں. چنانچہ وہ لے کے گئے، وہ کافروں کو مارا. تلوار کے حق ادا کرنے کا مطلب صحابہ جو سمجھتے تھے، آج کا انسان سمجھ ہی نہیں سکتا اس بات. حضرت رکانہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پہنچا، میں جنگ میں تھا، جہاد کر رہا تھا، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ جوشیلی تقریر کر رہی ہیں. عورتیں آگ لگا دیتی تھیں پہلے، ایسے اشعار پڑھتی تھیں، ایسی تقریریں کرتی تھیں، اور کمال یہ ہے کہ جو صلاحیت اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کے بعد میں شاعروں کی ہوا کرتی ہے وہ پیدائشی مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اشعار فی البدی بولا کرتی تھی. فی البدی کا مطلب بغیر اسٹڈی کی بغیر تیاری کی. تو بہت مزاج تھا تو وہ لوگوں کو جنگ وغیرہ پہ آمادہ کرنا ہے تو جیسے مردوں کو استعمال کیا تھا عورتوں کو بھی. تو ایک عورت کھڑی ہوئی جو ہے وہ تقریر کر رہی تھی اور لوگوں کو اتنا جوش دلا رہی تھی کہ لوگ مرنے پہ آمادہ ہو جا رہے تھے کافروں کی طرف. حضرت رکانہ دور سے دیکھے بولے یہ کمبخت ہے یہ فساد کی جڑ ہے اس کو اگر مار دیا نا تو جنگ کا میدان تھوڑا ڈھیلا ہو جائے گا. وہ دوڑے اس کی طرف تلوار لے کے اور اپنی تلوار اٹھا لی اور اس کے وہ حضرت رکانہ کے قابو میں آ گئی. وہ یعنی اس کو کوئی بچانے والا نہیں رہا مگر وہ خود لڑنے کے قابل نہیں تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار ولوار نہیں تھی. تو انہوں نے تلوار اٹھانے کے بعد میں اس کو رکھ لی کہنے کہ یہ حضور کی تلوار ہے میں اس کی بے عزتی کر دوں گا اگر اس سے عورت کو مار دوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مارنے سے منع کیا. اگر میں نے حضور عورت کو مار دیا تو پھر یہ حضور کی تلوار سے عورت کو مارنا تو وہ بزدلی ہے. اور کہنے کا حضور نے منع بھی کیا ہے. حضور کی بات پر اتنا کنٹرول تھا ان کو کہ عین جذبے کے وقت میں قابو پاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بہت مضبوط انتہائی قوی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات جیسے انہوں نے کہا بھی کہ یہ آ رہے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم نمٹ لیں ان سے چونکہ ان کی نیت اچھی نہیں دکھ رہی تلوار ننگی ہے ان کے ہاتھ میں. کیونکہ تلوار عام طور پر ہوتی تھی ان کے ساتھ لیکن حمائل میں ہوتی تھی میان میں ہوتی تھی. اب اگر کوئی آدمی تلوار کھینچ لیا ہوتا میان میں سے تو اس کی نیت مشتبہ ہو جاتی کہ پھر یہ کچھ گڑبڑ ہے اس کے ارادے میں. تو چونکہ وہ نکلے تھے اپنے بہن بھائی کو مارنے کے واسطے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ان کی نیت اچھی نہیں تھی تو اس کی وجہ سے تلوار ان کی نکلی ہوئی تھی میان میں سے وہی گلے میں لٹکی ہوئی تھی. تو دروازے میں سے دیکھ لیا دار ارقم میں سے. دار ارقم میں چھوٹا سا مکان تھا اس میں یہ سلسلہ چلتا تھا تبلیغ تھا تعلیم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے تعلیم فرماتے تھے مکے میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے کی عمر کی نیت اچھی نہیں دکھ رہی ہے اگر آپ کہیں تو ہم باہر نکل کے نمٹ لیں تاکہ آپ پر کوئی صدمہ نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے حضور نے کہا آنے دو اس کو دیکھا جائے گا جب آئے گا. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو نیت تو ان کی پہلے بدل چکی تھی یعنی اسلام لانے کی نیت تھی. اسی حالت میں وہ چلے آئے تھے اپنے بہن کے گھر سے. تو جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے تو انہوں نے کلمہ پڑھ دیا کلمہ شہادت ادا کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. صحابہ نے نعرے تکبیر لگا دی کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا ایک بڑی بات تھی مکے کے اندر. سب نے نعرہ لگا دیا تو پھر مبارکباد دینے لگی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا کے اتنی زور سے دبایا کہ چیخ نکل گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری ہڈیاں پسلیوں کی ٹوٹ جائیں گی. علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اتنا زور سے کیوں دبایا اس موقع پر. تو جہاں اور وجوہات لکھی ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم ایمان قبول کر کے آگے اچھا کیا ورنہ ہم کوئی چڑیاں تین کے نہیں بیٹھے ہیں یہاں سے. اور ہمارا صبر جو ہے وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بزدلی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے ورنہ تم جیسوں کو تو ہم خالی دبا کے ختم کر دیں بھیج دے تو نکل جاؤ گے تم. ایسی طاقت تھی حضور کے پاس. وہ پیچھے جا رہے تھے بازار میں ظاہر آگے جا رہے تھے حضور پیچھے پیچھے سے جا کے دب کے سے پکڑ لیا زور سے. اب حضرت عمر کو جو چیخ نکلوا دیں اور رکانہ کو جو پٹک دیں ظاہر کو پکڑ لیا تو بےچارا کہاں جائے گا وہ تو پھنس گیا. جو حضرت ظاہر کو حضور نے پکڑا تو وہ ہل ہی نہیں سک رہے تھے. اور حضور نے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ جیسے وہ آنکھ میں چولی کھیلتے ہیں ایسے طریقے پر پکڑا کہ وہ پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سک رہے تھے. ایسا ٹائٹ کر دیا ان کو کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے کیوں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی نکلنے کی ادھر سے نکلنے کی وہ تو میں ہل ہی نہیں سک رہا تھا. جب پھر میں نے اپنی کنکھیوں سے محسوس کیا کہ خون تو بھی ہے یہ اتنے مضبوط میرے ساتھ گاؤں والا آدمی ویسے خود ہی مضبوط ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو میں نے جو ہے نا چھڑانا چھوڑ دیا. میں نے سوچا کہ بھائی اس سے اچھا اور کیا موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑے ہوئے ہیں اور ایسا موقع تو ملتا ہی نہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سینے سے اپنی پیٹ انہوں نے مسلنی شروع کر دی کہ آپ کے مشن مبارک سے جتنی برکت مل جائے کہاں ملتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یشتری هذا الغلام اس غلام کو کون خریدے گا. آپ نے بازار میں تو تھے ہی تھے آپ نے بولی لگا دی حراج کر دیا ان کو آپشن کر دیا ان کا کہ یہ غلام کو کون خریدے گا. وہ حضرت ظاہر جو تھے وہ رونے لگے. تو ذمہ پوچھا روتے کیوں ہیں تو کہا کہ بھائی آپ نے آج بولی لگائی اور آج ہی میری کوئی قیمت آنا مشکل ہے. میں تو کوئی فن والا آدمی نہیں ہوں میں تو غریب آدمی ہوں کالا کلوٹا ہوں کسی کام کا نہیں ہوں کوئی فن میرے کو نہیں آتا. آج آپ نے میری قیمت لگائی اور میری آرزو ہے کہ جب آپ پیسے ملے آپ کو تو کچھ پیسے مل جاتے تو یہ میری خواہش ہے میں کسی کے غلام بن جاؤں آپ کی طرف سے اور آپ کا کچھ کام بن جائے تو یہ خوشی کی بات ہے. میں بک بھی جاؤں اور آپ کا کچھ کام بھی نہ بنے تو آج مجھے اپنی ذات سے رونا آ رہا ہے کہ میں ایک بے قیمت آدمی ہوں, کاش میں کوئی قیمت والا ہوتا. اذن کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہ اذن اس وقت میں جب آپ میری گولی لگا دیں گے اور لگ جائے گی تو آپ کو بڑا نقصان ہوگا کہ بہت کم فائدے آپ کو ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ یہ تو پگھل گیا اور جناب والا بات مذاق کے بجائے سیریس ہو گئی, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم اللہ اللہ کے رسول کی نظر میں بہت قیمتی ہیں, یہ بول کے آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اتنا جوڑے ہوئے تھے کہ وہ سارے تفریقے جو ہے نا وہ ختم ہو گئے, پوری انسانیت میں ایک اکائی آ گئی اور ایک امت پناہ آ گیا تھا, امتیت جس کو کہتے ہیں. یہ خاندانوں کے جھگڑے سب ظاہر ہے کہ مکے والوں کی مدینے والوں سے کوئی جوڑ نہیں بیٹھتی تھی, اور خود مدینے کے اندر اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے آپس میں, جو انصار کے قبیلے جو تھے ان کے آپس میں کوئی مناسبت نہیں تھی, بہت زیادہ لڑتے لڑاتے تھے آپس میں, بنتی نہیں تھی. لیکن ایسا شیر و شکر ہو گئے, ایسے بھائی ہو گئے اسلام کی برکت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و صحبت سے, کہ وہ تمام زمانے جاہلیت کے جو اثرات تھے نا وہ ختم ہو گئے. عصبیتیں ان کو کہتے ہیں, تعصب, اپنا پن اور اپنے آپ کو دوسرے سے الگ کر لینا, یہ ساری عصبیتیں آپ نے ختم فرمائی. اسی کا اثر ہے یہ چلا جو اسلام نے مساوات کا درس دیا, ایک ساتھ کھانا, ایک ساتھ پہننا, ایک ساتھ رہنا, ایک ساتھ نماز پڑھنا, اور نماز کے اندر کسی چھوٹے بڑے کی تقسیم نہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. باپ بادشاہ ہے, بڑا فقیر ہے, دو ایک دوسرے کے بازو کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز میں بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقیر کو میرے پاس سے ہٹاؤ, جو چاہے آ کے بازو کھڑا ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ نوابوں نے بادشاہوں نے کوشش کی اپنے آپ کو ممتاز رکھنے کی, لیکن نماز ایسی جگہ ہے کہ وہاں ممتاز رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا, اور بعض مرتبہ نقصانات بھی ہو گئے. بڑے بڑے بادشاہوں نے نوابوں نے ایسا کیا کہ ہم اپنے کو عام لوگوں سے بالکل برتر رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھنا. وہاں کوئی دل جلے بھی تھے, اللہ کے لاڈلے بھی تھے, انہوں نے انتظام بھی کر دیا. حضرت صابر قلی علی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے. حضرت صابر قلی علی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں پر پہلے زمانے میں خاص طور پر ان کے دوران سفر, یعنی ان کی بزرگی کے سفر کے دوران جب وہ بزرگی کی طرف چل رہے ہوتے تھے تو بعض عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے, کیونکہ آدمی اپنا کانسنٹریشن جب بہت جمع لیتا ہے نا تو اس کے خاص اثرات ہیں اپنے. تو اس دوران میں جو ہے وہ جب کچھ بول دیے تو ہو جاتا, کچھ سوچ لیے تو ہو جاتا, ایسی بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اسی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے یا میری محبت کو اہمیت دیتا ہے. بلکہ حضرت صابر کلیری جو ہے یہ بہت غریب آدمی شمار ہوتے تھے, بہت بڑے اللہ والے. وہ جس جگہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ نوابوں کی مسجد تھی, ہر مرتبہ جو ہے نا وہ ان کو پیچھے کر دیتے تھے. یہ نماز جلدی پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور پہلے بیٹھ جاتے تھے اور سامنے کے صف میں بیٹھتے تھے, کہ جو سنت طریقہ ہے کہ وہ پہلی صف میں بیٹھنے کا اہتمام کروں. ایک مرتبہ ایسا عجیب ان کے ساتھ قصہ ہوا, بڑا تکلیف دہ, مطلب ہوتا ہی رہتا تھا, لیکن ایک مرتبہ ذرا بہت زیادہ حد سے بڑھ گیا تھا معاملہ, اور بہت دن ہوتے ہوتے قابل علاج ہو گیا تھا مسئلہ. تو وہ ایک لوگ آئے سامنے اور انہوں نے ہٹو 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 ہٹو, صاحب آ رہے ہیں صاحب آ رہے ہیں, کہاں بیٹھتا ہوں بھائی, تو یہاں پیچھے بیٹھو. تو وہ پیچھے کی سب میں بیٹھ گئے. وہ ساتھ کے ہواری آئے, ہوتے نا ایک کا دوسرا, دوسرے کا چمچا, دوسرا چمچا, تیسرا چمچا. تو وہ دوسرے ایسے ہٹو 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 ایسے ہٹو ہٹو, وہ وہاں سے ہٹا لے کے تیسرے سب میں بٹھا دیا, چھوٹی سی مسجد تھی. پھر اس کے بعد کہنے ہٹو 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 یہاں سے ہٹو پیچھے. اس غریب کو جو ہے بالکل مسجد کے باہر ہی کر دیے. جب نماز کے کھڑے ہونے کا وقت آیا تو پورے مسجد کے باہر آج شادی کے لیے کچھ جلال آ گیا, کھڑے ہو گئے پیچھے نماز. جب سب نماز پڑھ رہے تھے سب لوگ سجدے میں گئے ہوئے تھے تو مسجد کو کہا کہ سارے سجدے میں ہے, تو کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ اس کو کہا کہ جو سارے سجدے میں ہے تو کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ دب سے پوری چھت بیٹھ گئی, وہ پورے مر گئے اندر. آ گیا ان کو جلال ویسا, اس وجہ سے ان کے سامنے جانے سے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کر دیں. عام طور پر اللہ والے کرتے نہیں ایسی بات, لیکن بعض مرتبہ بہت بہت بےہدا ہو جاتے ہیں لوگ, اور خود ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ شاید میں ایسا بولوں تو ایسا کچھ ہو جائیں گا, وہ نکل جاتی ہے زبان سے بات, اللہ نے لاج رکھ لیتا ہے. کرتے تو اللہ ہی ہے نا, انہوں نے تھوڑی کیا ہے. تو امتیازات مٹائے گئے اور ان امتیازات کو مٹا کر وحدت پیدا کی گئی. اس تصور نے پورے عالم پر اثر ڈالا, اس تعلیم و تربیت نے پورے عالم پر اثر ڈالا, پوری دنیا پر اثر ڈالا. آج ایسے ایسے ملک اور ملکوں کے اندر یہ جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں یہ انہیں کے اثرات میں سے ہے. صاحب دنیا جو ہے نا وہ ایک گلوبل بن گئی, اور لوگ جو ہے نا کاروبار کی بنیاد پر, دوسری بنیادوں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر بھی ہونے لگ گئے, مل ملا گئے. لیکن ایک بہت بڑا سکم اور کمزوری یا بیماری پائی جاتی ہے ان جگہوں پر, وہ یہ ہے کہ یہ وحدت جو ہے نا وہ مال کی بنیاد پر ہے اور دنیا کی بنیاد پر ہے. دنیا کی بنیاد پر جو وحدت ہوگی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. اب اتنے سارے یہاں پہ کالے گورے عرب عجم اور ہر کنٹری کے ہر ملک کے ہر سطح کے ہر ذہن کے لوگ ہیں, اور سب کو اپنے پیٹ سے کام ہے, سب کو اپنے اپنے پیٹ سے کام ہے. باوجود اس کے کہ یہاں فرقہ بندی اس ٹائپ کی نہیں پائی جاتی, ذہن اس ٹائپ کا نہیں پایا جاتا, مگر ہر ایک دوسرے سے الگ ہے, کوئی مرکزیت نہیں ہو سکتی, کوئی جوڑ نہیں ہے, یہ اس کے کام کا نہیں, وہ اس کے کام کا نہیں, وہ اس کے کام, یعنی سب مل کے کسی ایک فکر کے ساتھ میں کوئی کام کو لے کے چلے, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تھوڑی مطلب ہے اسلام. اس وجہ سے سب سے پہلی مرکزیت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام میں ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سارے مسلمانوں کا سارے لوگوں کا اصل کام کیا ہے, کہ اللہ پاک کے دین کو خود لے لینا, پہلے اللہ کے نظام کو خود قابو میں, اللہ کے نظام پر آ جانا عملی طور پر, ہر فرد کا اس وحدت کو قبول کر لینا کہ وہ اپنی وحدت کو چھوڑ کر دوسرے کی لے گا, دوسرے کی کیا لے گا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو لے گا اور اللہ کے قرآن پاک کو لے گا, اللہ کی نازل کردہ کتاب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ ان کو لے گا, اس پر متفق کیا جائے انسانوں کو, اور یہ وحدت جو ہے نا وہ معتبر وحدت ہے, اس سے کام بنیں گے, اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی پابند ہو اور اپنے اس نظام پر جو اللہ نے اس کو دیا ہے, دوسرے یہ ہے کہ سب مل کر پابندی کر لیں پھر, یعنی اجتماعیت بھی کریں اس کے اندر, اپنی اپنی جگہ پر پابند ہو, دوسرے سے کوئی غرض نہیں ہوگی تو بھی کام نہیں چلنے والا ہے. اس لیے پہلی آیت میں اتقوا اللہ حق تقاته کہا گیا تھا, اور دوسری آیت میں واعتصموا بحبل اللہ کہا گیا تھا. پہلی آیت میں یہ ہے کہ پابندی کرو دین پر چلنے کی, اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ اس دین کو تم سب لوگ اجتماعیت کے ساتھ میں پکڑو. جس کا مضمون یہ چل رہا تھا کہ یہ دین کیا ہے, جس کو اجتماعیت سے پکڑنا ہے, اس میں لوگوں کو ہمیشہ اجتبا ہوتا ہے, غلط فہمی ہوتی ہے, سمجھنے میں بھی ہوتی ہے, بہت سی دوسری چیزوں میں بھی ہوتی ہے. تو اس میں یہ بات آپ سے گوشت گزار کی گئی تھی کہ اگر دین کے ایسے اصول میں لوگوں نے فرق کرنا شروع کر دیا ہو کہ جو دین میں ضروری طور پر جانی پہچانی جانے والی چیزیں ہیں, تو پھر ایسے لوگوں کو اسلام کی باؤنڈری سے خارج سمجھا جا سکتا ہے, خارج سمجھا جائے گا, اس پر اس کا حکم لگایا جائے گا, اور ان کے ساتھ میں اجتماعیت کی کوئی شکل نہیں بن سکتی. جتنے گمراہ فرقے باطل فرقے اس حد کو چھو چکے ہیں کہ وہ اسلام کے باہر ہو چکے ہیں. کب اسلام کے باہر ہوتے ہیں, تھوڑی اس کی تفصیلات عرض کی گئی. ایک شکل یہ ہے کہ آدمی یا تو بالکل اسلام کا انکار کر دے, اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ اسلام کا اقرار بھی کرتا ہے, پھر اس کے بعد میں اب خود سے اپنے آپ کو اسلام کا پابند بھی بتاتا ہے, پابندی بھی کسی درجے میں کرتا ہے, لیکن اسلام کی باتوں میں سے کسی بات کو جو ضروری اور واضح سب لوگوں میں جانی پہچانی ہو اسلام کی قطعی اور عقیدوں کی لین کی, اس میں آدمی اختلاف کرے, اس میں انکار کرے, اس میں قرآن پاک کی آیتوں میں تعویل کرے, اس میں حدیثوں کے اندر تعویل کرے, یا اس کو تعویل کیے بغیر انکار کر دے. دو شکلیں اس کی بتائی گئی تھیں, یا تو اس میں انکار ہی کر دینا یا اس میں تعویل کرنا, یہ دونوں چیزیں معتبر نہیں سنی جائیں گی. ساری امت جس چیز کو ایک بات کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے آئی ہے, آپ اس میں قرآن پاک کی کسی آیت کی تعویل کریں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا, آدمی کفر میں داخل ہو جائے گا. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کے پکڑنے کے اندر مسائل کے اندر اختلاف کریں. ایک ہے اصول میں اختلاف اور ایک ہوتا ہے مسائل کے اندر اختلاف. تو مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے. ایک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی لفظ واضح انداز میں موجود ہے اور اس کا مطلب بھی واضح ہے, تو اس میں اجتہاد نہیں کر سکتے آپ, اس میں اختلاف بھی نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں نفس. قرآن پاک اور حدیث میں جو لفظ بات ہوتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں. نصوص کے مقابلے میں نفس اگر موجود ہے تو پھر جو اس کے اسکالر ہے ان سے اس کا مطلب لے لینا پڑے, معلوم کر لینا پڑے گا آپ کو, اور اس میں کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. جو لوگ ایسا کریں گے وہ گمراہ ہوں گے. اور اس میں ان مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نفس کی مخالفت کرنے والوں کو روکیں. اس میں یہ نہیں بولا جائے گا کہ صاحب تم آپس میں لڑو مت, وہ اپنی جگہ پہ رہن دو تم اپنی جگہ پہ, ایسا نہیں ہوں گا. بلکہ یہاں پابندی اس طبقے پر ہے جو طبقہ نفس کی مخالفت کر رہا ہے, اس کو ساری دنیا کے مسلمان مل کے روکیں کہ بھائی تو کیوں مخالفت کر رہا ہے, کیوں اہل حق کی مخالفت کرتا ہے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو شریر ہوتا ہے وہ تو اس کے منہ کو کوئی لگتا نہیں کہ یہ منہ کا منہ پھٹ ہے اور جناب والا شر پسند ہے, کوئی حلہ کر دے گا, کوئی گڑبڑ کر دے گا. جو شریف ہوتا ہے اس کے منہ کو پکڑتے ہیں کہ بھائی تم اس کے منہ کو مت لگو, تم خاموش رہو. جو حق پر ہے وہ بیچارہ شریف ہے, اس کے منہ کو پکڑتے ہیں کہ تم خاموش رہو. اور جو باطل پر ہے اس کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ تم جو ہے جو چاہے بکتے رہو, اور لوگ اس کے قریب نہیں جاتے کہ وہ شریف ہے. یہ طریقہ غلط ہے. قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اہل حق کا ساتھ دو, مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو حق والا طبقہ ہے اس کا ساتھ دو، اور حق والے اگر اہل باطل کو کچھ بولتے ہیں تو بولنے دو تاکہ ان کی اصلاح ہو، اور باطل والے اگر کچھ بولنے جائیں تو بولنے نہیں دینا، ان کو منع کیا جائے گا کہ تم کیوں شر کر رہے ہو. اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں صاف طور پر موجود نہیں ہے، اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، قیاس کی ضرورت ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے، تو پھر اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. وہ یہ کہ اجتہاد کی صلاحیت جس آدمی میں ہے، اس سے اجتہاد کرنے کی استعداد جس آدمی میں ہے، جب وہ اجتہاد کریں اور ان میں آپس میں رائے الگ الگ ہو جائے تو شریعت میں یہ منع نہیں ہے، یہ کہ شریعت میں منع نہیں، ایسی اس کی اجازت ہے شریعت میں، بلکہ اس کو رحمت قرار دیا گیا ہے. اختلاف امتی رحمتوں، حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو وہ مطلب صحیح بھی سمجھ سکتا ہے اور غلط بھی سمجھ سکتا ہے، باوجود اتنی پوری کوشش صرف کر دینے کی، لغت کی بھی مدد اس میں لی، آثار صحابہ کی بھی لی، روایتوں کی بھی لی، حدیث کی بھی لی، اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کی، اس کے بارے میں جتنے اس کے جتنے ریکوائرمنٹ ہیں وہ پورے کیے، ناسخ کا بھی علم ہے، منسوخ کا بھی علم ہے، لغت کا بھی ہے، صرف کا بھی ہے، نحو کا بھی ہے، عربی محاورہ سے بھی واقفیت ہے، قرآن عربی سے بھی واقفیت ہے، اور اس بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ سب جاننے کے باوجود اتنی علم میں فرق ہو جاتا ہے بعض مطلب. یہ جو فرق ہوتا ہے یہ اسلام میں منع نہیں ہوتا، اور یہ رحمت ہے اس امت کا. اور یہ نہیں کہتی شریعت مطہرہ کہ یہ تم ختم کرو، یہ نہیں کہتی شریعت. اس کی مثال ہے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد. ان چاروں نے مسائل کے اندر مسائل جو بیان کیے قرآن و حدیث میں، تحقیق کر کے، غور و فکر کر کے، الگ الگ ہوئے بہت سی جگہوں میں، جہاں الگ نہیں اصول عقیدوں میں کوئی الگ نہیں ہوتا، چاروں کے عقیدے ایک ہی ہیں، عقیدوں میں فرق نہیں ہوا کرتا. مسائل کے اندر جو منصوص ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر لکھے ہیں اس میں فرق نہیں ہوتا. چنانچہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تیس روزوں کے رمضان کے 30 روزوں میں کوئی فرق ہو، حج کی بنیاد میں کوئی فرق ہو، زکات کی بنیاد میں کوئی فرق ہو، نماز کی بنیادوں میں کوئی، ایسا نہیں دیکھیں گے آپ. جو چیزیں صاف طور پر ہیں اس میں اختلاف نہیں ہوتا، جو چیزیں صاف نہیں ہیں نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ قیامت تک جو باتیں پیش آئیں گی اس کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ ان ساری باتوں کو ڈیٹیل سے اگر اللہ پاک لکھ دیتے تو امت کے لیے اس کی حفاظت مشکل ہو جاتی، اس کا انتباق مشکل ہو جاتا اور حافظ بننا مشکل ہو جاتا قرآن پاک کا، بلکہ کسی لائبریری میں رکھنا مشکل ہو جاتا. وجہ اس کی یہ کہ ڈیٹیل کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پرسن ٹو پرسن اس کی جتنی تفصیلات پیش آنے والی ہیں قیامت تک لکھ دی جائے، اور اللہ پاک لکھ سکتے تھے فلاں ابن فلاں اس کو یہ مسئلہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کے مرنے تک پیش آئے گا اس کا یہ مسئلہ ہے، اب یہ فلاں امریکہ میں کب پیدا ہو کے کب بڑا ہونے والا ہے 1400 سال پہلے، پیسہ اس کو رکھیں گے اٹھا کے، اور پوری دنیا کے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ ناقابل عمل کی وہ چیز، انسانوں کے لیے ناقابل، اللہ پاک کے لیے ناقابل عمل نہیں. اللہ پاک کے لیے تو مسئلہ یہ کہ اللہ نے آلریڈی سیریز بنائی ہوئی تھی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کے درمیان میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ہاتھانے کتاباں نہیں رب العالمین، آپ نے اپنے ہاتھ میں کتاب کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ دو کتابیں ہیں رب العالمین کی طرف سے. علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں، چونکہ صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ فزیکلی کوئی چیز ہاتھ میں دکھ رہی تھی یا نہیں دکھ رہی تھی، یہ نہیں بتایا انہوں نے، صرف یہ بتایا صحابہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں، آپ نے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا اور آپ کے ہاتھوں میں کوئی چیز تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کسی چیز کو بتا رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے یہ نہیں بتایا صحابہ نے. اور یہ فرمایا کہ ہاتھ آنے کتاباں نہیں رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے دو کتابیں ہیں. پھر آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فیہ اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائہم، اس میں جنت والوں کی اور ان کے باپوں کے ساتھ، جنت والوں کے ناموں کی ان کے والدین کے ساتھ تفصیل موجود ہے، اور اس میں ایک کی بھی کمی زیادتی نہیں ہوگی. اب فرمایا کہ فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم، اس میں جہنم والوں کے نام ہیں اور ان کے باپوں کے بھی نام اس میں ساتھ موجود، چونکہ ایک نام کے تو کئی ہوتے ہیں نا، اگر باپ کا نام موجود نہ ہو تو پھر جھگڑا ہوگا. فرمایا کہ ان کے بھی نام ہیں اور ان کے باپوں کے بھی نام ہیں، لا ينقص ولا يزاد، اس میں نہ کسی قسم کی کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑا دیا ان کو ایسے اور ہاتھ اپنے جھٹک دیا اور فرمایا کہ فرغ ربکم، تمہارا پروردگار اس سے فارغ ہو چکا ہے. اس زمانے میں تو لوگ جو ہے نا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واسطے ایمان لے آئے، اس زمانے میں تو سمجھنا بھی آسان ہوگی، ایسی چھوٹی چھوٹی ڈسک آ گئی ہے کہ اس میں جتنے چاہے نام فٹ کر لو، جتنے چاہے لکھ لو، پتہ نہیں اس وقت اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز دی تھی اور کیا چیز دکھائی تھی. تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا کہ ساری تفصیلات آ جاتے، اگر ایسی کوئی سی ڈی اللہ پاک دے بھی دیتے، ڈسک ایسے دے بھی دیتے تو پھر اس کو اس زمانے تک انتظار کرنا پڑتا اس کے آنے تک کہ جب آئیں گے تو جب معلوم ہوں گا. تو اس وقت 1400 سال میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کا ایک ناقابل عمل پریکٹیکلی طور پر ناقابل عمل چیز تھی. اس وجہ سے اللہ پاک نے اصول بیان کیے ہیں قرآن پاک میں اور حدیث میں. حدیث میں بھی جو مسائل ہیں وہ بھی اصول کی شکل میں ہیں, بہت ڈیٹیل, لیکن وہ بھی اصول میں ہیں. اس کی بہت سے پھر برانچز نکلتے ہیں, تفصیلات ہوتی ہیں, اس کو علماء نکالنا پڑتا ہے, مجتہدین کو نکالنا پڑتا ہے. تو یہ جو مجتہدین ہیں اپنے اجتہاد سے جب نکالتے ہیں تو اس میں اوپینین میں فرق ہو جاتا ہے. نکالنے کے اندر تو پوری احتیاط کرتے ہیں, حدیث پر غور کرتے ہیں, قرآن پاک کی آیت پر غور کرتے ہیں, جو اصول ضابطے نکالنے کے ہیں وہ. تو جو آدمی صلاحیت والا ہو اس کام کا اور وہ اس کام کو کرے تو پھر اگر اس کی وجہ سے رائے میں فرق ہو گیا تو وہ فرق معتبر ہے, اور اس فرق کے مٹانے کو نہیں کہا گیا یہاں پہ یہ معتبر, بلکہ اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر فرمائی. اور اسی وجہ سے امت کا چار مکتب فکر میں ہونا ناپسند نہیں ہے. مطلب کہتے ہیں نا کہ چاروں میں بانٹ دیا امت کو, نہیں بانٹا نہیں ہے, یہ چاروں ایک ہی ہے. اور اس طرح چار اوپینین کے ساتھ میں رہنا برا نہیں ہے. چار سے پانچویں میں جانا برا ہے, کس بیس پہ گئے چار سے پانچویں میں؟ ان چاروں کو چھوڑ کر کسی پانچویں اوپینین میں آپ جائیں گے تو وہ گمراہ ہونے کی نشانی. شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ وہ یعنی یقینی طور پر گمراہ ہے وہ آدمی جو ان چار رائےوں سے ہٹ کر کسی پانچویں میں جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ 1250 سال تک ان چاروں پر پوری امت متفق رہی, کوئی پانچواں گروپ نہیں تھا. اور یہ امپاسبل ہے کہ 1250 سال امت میں کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ وہ غلطی سے چل رہا ہو, یہ امپاسبل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی. علماء نے یہاں تک فرمایا کہ میری امت, جو حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی تو ایک منٹ کے لیے بھی ایسا نہیں ہوگا, ایک منٹ کے لیے بھی ایسا نہیں ہوگا. 1250 سال یہ پاسبل یہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ تو ہے کہ کبھی آدمی یہ امام کو لے لیا, کبھی وہ لے لیا, کبھی وہ لے لیا, کبھی وہ لے لیا, وہ غلط ہے. اس کی غلطی دوسری وجہ سے ہے. باقی اگر وہ چاروں میں لے رہا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں ایک بات تو وہ لے رہا ہے, لیکن اگر کسی مسئلے میں چاروں کی رائے کو چھوڑ کے کوئی پانچویں رائے لیتا ہے تو اس کے غلط ہونے میں کبھی شک نہیں کرنا, وہ غلط ہے بالکل. تو مجتہدین کا جو اجتہاد ہوتا ہے اس میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ رحمت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا کہ المجتہد یخطی و یصیب, اجتہاد کرنے والا جو ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے اور صحیح نتیجے تک بھی پہنچتا ہے. اگر صحیح نتیجے تک پہنچے گا وہ تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا, اور اگر غلط نتیجے پر پہنچ جائے گا وہ, میں مسئلہ نکالنے میں اس سے غلطی ہو جائے گی, تو اس کو اکھیرا ثواب ملے گا. گناہ ہوگا یا نہیں فرمایا حضور نے, اس وجہ سے کہ اس نے اپنی جو جہد ہے, جو کوشش ہے وہ پوری صرف کی ہے اور کوئی کوتاہی اس میں نہیں کی, اور اس کے اندر اس کی استعداد بھی اللہ نے رکھی, اور اس کی استعداد کو امت کے علماء تسلیم بھی کرتے رہے کہ ہاں اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. ایسا اختلاف جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے, اس کی اسلام میں اجازت ہے. اسی وجہ سے چاروں ائمہ کا جو اختلاف ہے وہ برا نہیں ہے, اور چاروں مسلکوں کا دنیا میں پایا جانا یہ اختلاف, اس کی وجہ سے کبھی نقصان نہیں ہوا. آپ کبھی لٹریچر کو پڑھیں گے نئے نئے مصنفین کا, تو وہ یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے آپ کو کہ امت میں تفرقہ ہو گیا, اس سے امت جو ہے نا بٹ گئی چار فرقوں میں. کیا نقصان ہوا امت؟ نہیں فرق پڑا کبھی بھی, کبھی ان کے نظام حکومت میں فرق پڑا, کبھی ان کے نظام جہاد میں اس سے فرق پڑا, کبھی ان کو عمل کرنے میں اس میں کوئی فرق پڑا. کس چیز سے امت کو نقصان, کس چیز میں امت کو اس سے نقصان ہو؟ ہم کا الزام تراشی ہے, بےہودگی ہے. جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ امت کو چاروں فقہ میں ڈیوائڈ کر کے نقصان پہنچایا گیا, وہ اصل میں یہ ایک عنوان لے کے امت کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں, امت میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ یہ بولو, کیونکہ دیکھنے میں تو دو چار حصوں میں بڑھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں چاروں کو چھوڑو, قرآن و حدیث پر عمل کرو. ان چاروں کو چھوڑ کے جب قرآن و حدیث پر عمل کرنے کو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا پتا ہے؟ چار نہیں رہیں گے, یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہی اکتے ہو جائیں گے. پہلے تو پھر امت بڑھ جائے گی, امت میں فرقہ بندی آ جائے گی, ہر آدمی کی پھر اپنی اوپینین ہو جائے گی. اب اس کے بعد عقل ہو یا نہ ہو, اس کا علم ہو یا نہ ہو, اس کی صلاحیت ہو نہ ہو. اس وجہ سے یہ فرماتے ہیں علماء کہ فروع کے اندر یعنی مسائل کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے امت کا, وہ اگر مجتہد کی طرف سے ہو رہا ہے تو وہ تفرقہ پیدا کرنے والی چیز نہیں ہوتی ہے, اور وہ اعتصام بحبل اللہ کے خلاف میں نہیں ہے, جمیان کے بھی خلاف میں نہیں ہے, وہ مل کر اللہ کے رسیح کو پکڑنے ہی کے معنی میں ہے. اسی وجہ سے پہلے دن سے چاروں ائمہ کے حق ہونے پر سارے علماء متفق ہیں, چاروں حق پر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ایک امام کے لوگوں نے دوسرے امام پر ایسی نکیر نہیں کی کہ لڑائی پیدا ہو, جھگڑا انتشار پیدا ہو, اور اگر کوئی کرے تو وہ جہالت کبھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی کہے کہ میں شافعی المسلک کا ہوں, میں اس طرح سے عمل کروں گا, بالکل ٹھیک ہے آپ عمل کیجیے, بشرطے کہ وہ شافعی المسلک میں بھی وہی بات ہو, یہاں پہ ایک اور بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ کو آپ کے مخالفت میں کر کے دوسرے مسلک کا حوالہ دے دیتے ہوگے، آپ ایک کام کر رہے ہیں وہ دوسرے طریقے پہ اس کو کرتے ہوئے ہمارے پاس ایسا ہے، ارے ہے بھی تمہارے پاس، پوچھا بھی اپنے عالموں سے کہ ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہوتا، وہ بس چلا دیتے ہیں بات کو. کوئی حنبلی مسلک پر عمل کرے تو بالکل شوق سے کرو، کوئی مالکی مسلک پر عمل کرے تو بالکل شوق سے کرو، کوئی حنفیت پر عمل کرے تو بالکل شوق سے کرو. ہاں کس مسلک کو اختیار کرنا چاہیے، اگر پہلے سے آدمی اس میں گرو اپ نہیں ہوا، بڑا نہیں ہے، تو اس کو سوچ سمجھ کے ایک مسلک کی طرف جانا چاہیے، اور جس مسلک کو بھی اختیار کرے اس کے سارے مسلوں میں اسی ایک مسلک پر جمنا چاہیے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے. شادی میں ادھر کا مسئلہ شافعی کا اچھا دکھا تو شافعی، نکاح کرتے وقت جو ہے نا حنفیوں کے مسلک پہ آ گئے، اور طلاق دیتے وقت جو ہے نا وہ شافعیوں کے مسلک پہ چلے گئے، یہ صحیح نہیں ہوں گا. ایک وقت میں امام احمد کے مسلک پہ چلے گئے، دوسرے وقت میں امام مالک کے مسلک پہ چلے گئے. اس میں گڑبڑ پھر یہ ہوتی ہے کہ ان چاروں اماموں کے اوپر ٹرسٹ باقی نہیں رہتا، بلکہ آدمی اپنے نفس کا پجاری ہو جاتا. ایک مسئلے میں فرض کرو امام شافعی طلاق کے مسئلے میں جناب والا چلے گئے دوسری طرف، اور یہ بولے کہ نہیں بھائی تین دیے تو نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتی، بلکہ کسی طرف چلے گئے، حالانکہ چاروں اماموں کا بھی نہیں ہے وہ مسئلہ. تو کس بنیاد پر آدمی جا رہا ہے؟ وہ اپنے نفس کے چور کی وجہ سے جا رہا ہے کہ وہ طلاق کو واقع ہونے نہیں دینا چاہ رہا. اگر اللہ کے پاس پڑ گئی ہوں گی تو آپ کے ایک مہیلا بہانہ کرنے سے وہ تھوڑی بچ جائے گی. آدمی جس مسئلہ جب کسی ایک فقہ کو اختیار کرے گا تو سارے مسائل میں اس فقہ کو فالو کرنا ہے. اس کے میننگ یہ بنتے ہیں کہ یہ فلاں امام پر اعتماد کرتا ہے، وہ مجتہد تھے ان کے اجتہاد پر یہ بلیو ٹرسٹ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اور کبھی ادھر کا لے لیا، کبھی ادھر کا لے لیا، تو وہ تو پھر اپنی بات پہ چل رہا ہے، وہ اپنے منشے سے وہ ایک چیز کو طے کرا جس میں سہولت ہو، اور سہولت کو دیکھ کر اور اپنی خواہش کو دیکھ کر چلنے سے اگر شریعت پہ چلے بھی تو پھر ثواب نہیں ملتا، کیونکہ پھر وہ تو نفس پرستی ہو گئی، انہیں شریعت کی وجہ سے وہ آدمی اس پر نہیں چل رہا بلکہ نفسانیت کی وجہ سے وہ اس پر چل رہا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے مسائل کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے اور آدمی کچھ بول رہا ہے، تو یہ جو بات ہوتی ہے یہ تفریقے کی بنیاد ہے. اہل حق کے اندر، اسلام کے اندر جو لوگ ہیں ان میں جو گمراہ فرقے پھر ہوتے ہیں، تو اہل حق اور جو مجتہدین ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ڈفرینسز آ گئے ہیں وہ برے نہیں ہیں، اور جو مجتہد نہیں ہے، اجتہاد کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، قرآن و حدیث سے بات کو نکالنے کی استعداد ان میں نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، پھر وہ نکالتے ہیں، یا قرآن و حدیث سے نکالنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اپنی طرف سے ہی بول دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، دین بڑا آسان ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہے وہ فرقہ جس کی ممانعت کی جا رہی ہے یہاں پر. اصول میں وہ بات ہے جو گزشتہ عرض کی گئی تھی، اور فروع میں یہ ہے کہ مجتہد کی طرف سے آئے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مجتہد کی طرف سے آئیں گی یہ چیزیں تو پھر اس میں حرج ہے، کیونکہ پھر اس میں اعتصام بحبل اللہ نہیں پایا جائے گا. جب مجتہد اجتہاد کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، قابلیت اس میں نہیں ہے، تو وہ کس بنیاد پر نکالے گا؟ قرآن میں سے صحیح بات، حدیث میں سے صحیح بات کو نکال رہا ہے، کیسے اندازہ ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اب جو فرقے پائے جاتے ہیں، بہت مکتب فکر پائے جاتے ہیں، خود اہل سنت والجماعت میں کئی مکتب فکر پائے جاتے ہیں. ہم جس انوائرمنٹ میں، جس سرکل میں رہتے ہیں، ایک اپنے کو سلفی بولتا، ایک اپنے کو غیر مقلد بولتا، ایک اپنے کو جو ہے نا جماعت اسلامی کا بولتا، ایک اپنے کو بریلوی بولتا، ایک جو ہے نا دیوبندی بولتا، ایک تبلیغی بولتا، ایک غیر تبلیغی بولتا. ظاہر ہے کہ یہ جو فرق محسوس ہوتے ہیں نا، اس میں انسانوں کا فرض ہے، مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ جو لوگ محقق علماء کی تحقیق کے خلاف جا رہے ہیں ان کو روکنا، اسکالر کی تحقیق کے خلاف جو لوگ جا رہے ہیں ان کو روکنا کہ بھائی یہ غلط ہے. تم یہ اسکالروں کو نہیں روک سکتے، جو علماء محققین نے فتوے دیے ہوئے ہیں، کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر، آپ کو بولے کہ بھائی لڑو مت آپس میں، تم بھی کرو تم بھی کرو، کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اسلام ہے تو وہ غلطی نہیں، حق ہے تو وہ غلط نہیں ہے، اگر وہ غلط ہے تو وہ حق نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق و باطل کو مکس کر کے لے کے چل سکیں، پھر وہ تو پھر احتسام بھی حبل اللہ نہیں ہوتا، اللہ کی رسی کو مل کر پکڑنے والی بات نہیں پائی جا سکتی. اس وقت ہمارے زمانے میں جو فتنے آئے ہوئے ہیں، ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ بغیر صلاحیت کے قرآن اور حدیث میں فروعی مسائل کے اندر اجتہاد کرتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کرتے ہیں جس میں آلریڈی کیا گیا ہوا ہے. جن مسائل میں اجتہاد نہیں کیا ہوا ہے اس میں کس کو کرنا ہے؟ اہل کو کرنا ہے باصلاحیت لوگوں، اور جس میں آلریڈی اجتہاد کیا ہوا ہے اس میں اگر اجتہاد کریں گے تو وہ خود ان کی غلط ہونے کی دلیل ہے. تو جو اجتہاد کیے ہوئے مسائل ہیں اس پر لانا امت کو کہ تم اپنی ذاتی خواہش کو چھوڑو اور نفس پرستی کو چھوڑو، اور اپنی عقل کے اوپر جو اعتماد کر کے تم وضاحت کر رہے اس کی اس کو چھوڑو، اور اس سے جو ہے ہٹ کے تم اہل حق کی تحقیقات کے اوپر آ جاؤ، تب کہیں جا کے احتسام بحبل اللہ پایا جائے گا جمیان کے ساتھ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بات بتائی کہ سب جو ہے وہ اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو, سب دین پر آ جاؤ. مسلمانوں کا سب سے بڑا فرض کیا ہے کہ وہ ہر فرد دین پر آئے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس دین کو اجتماعیت کے ساتھ میں لو. ایک ہوتا ہے انفرادیت کے ساتھ میں لینا انڈیویجولی, اور ایک ہے اس کو ایک اجتماعی نظام کے ساتھ میں لینا کہ پوری اجتماعیت ہو اس میں. اس کے بعد اب یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں آج, ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا طریقہ کار بتلا رہے ہیں اور اس راز کو کھول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ چیز امت میں آئے گی کیسے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اصلاح پر لاتے ہوئے دوسروں کی فکر کرنا, دوسروں کی فکر کرو, دوسروں کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کرو, خود بھی صحیح رہو اور دوسروں کو بھی صحیح کرو. اس کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ امت میں اس کی ضرورت ہمیشہ پڑتی رہے گی, قیامت تک پڑتی رہے گی. بگاڑ آتا ہے, غفلت آتی ہے. انسان جو ہے نا وہ مٹی سے بنا ہے, جو مٹی کی خصوصیت وہ آدمی کی خصوصیت, اور مٹی میں بہت سی خصوصیتیں ہیں. اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر مٹی میں سے کوئی بنی ہوئی چیز آپ لینا چاہ رہے ہیں اچھی, تو پھر آپ کو محنت کرنا پڑتا, اور بگڑی ہوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں تو محنت کرنا نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو باغ چاہیے, چمن چاہیے, گارڈن چاہیے, غلہ چاہیے, تو پھر محنت کر کے اس کا ایک نظام ہے, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, تو پھر یہ غلہ برآمد ہوتا. اگر آپ کو جھاڑیاں چاہیے, جھنکار چاہیے, کانٹے دار جھاڑیاں چاہیے, سپولوں کے اور بچھوؤں کے اور جانے والے حشرات الارض کے رہنے کی جگہ چاہیے, تو اس کے لیے محنت کرنا نہیں پڑتا, چھوڑ دو اس کو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. انسانوں پر جب محنت نہیں ہوگی تو ان کے اندر خرابی خود بخود آ جاتی ہے, غفلت کا نتیجہ اور جہالت کے نتیجے میں خرابی آ جاتی ہے. اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ محنت وہ ہونا جس سے آدمی میں اصلاح آئے. اگر انسانوں پر محنت ہو لیکن اصلاح والی محنت نہ ہو تو جو انسانوں میں آئے گا وہ اصلاح نہیں آئے گی, کوئی اور چیز آئے گی. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات, سب سمجھدار بیٹھے ہوئے یہاں پہ. آج انسانوں پہ محنت ہو رہی لیکن اصلاح والی نہیں ہو رہی. مکان کیسا بنانا, اس پہ محنت ہو رہی, یہ سکھاؤ اس کو کہ مکان کیسا بنانا. آدمی بیمار ہو گیا تو علاج کیسا کرنا, یہ سکھاؤ اس کو. آپس میں لڑائی ہو گئی تو کیسا ہیرا پھیری کر کے پیسے کھینچنا ایک دوسرے کے, یہ سکھاؤ اس کو. آگے بات سمجھ میں. اس انسان کو سواری کے واسطے جو ہے نا بہتر سے بہتر سواری کا انتظام کیسا ہونا, اور کیسے اس کے اندر جو ہے نا نئی نئی چیز پیدا کرنا, یہ سکھاؤ اس کو. سواریوں میں سڑکوں پہ چلنے والی اور جناب لوہے پہ چلنے والی اور فضا میں اڑنے والی, یہ تدبیریں سکھاؤ. محنت تو آدمی کر رہا ہے اور انسانوں میں محنت ہو رہی ہے, لیکن اس چیز کی نہیں ہو رہی جس سے انسان انسان بنتا ہے. انسانیت کی میں انسان کے صحیح ہونے کی محنت کی جائے گی تو انسان صحیح ہوگا, اور اگر انسان کے صحیح ہونے کی محنت نہیں کی جائے گی, جس کی بھی کی جائے گی, تو جس کی محنت ہوگی وہ چیز تو بنے گی, صحیح انسان نہیں بنے گا. یہ نتیجہ ہے کہ سب کچھ انسان کو ملنے کے باوجود انسان صحیح نہیں ہے. آج کا انسان جو ہے وہ بھیڑیے سے کم نہیں ہوئی, اور آج کا انسان جو ہے, آج کے انسانوں کا معاشرہ, ان کی سوسائٹی سانپوں کے بھٹ سے کم نہیں ہے وہ, اور آج کے انسانوں کی سوسائٹی جو ہے نا وہ جنگلی سوروں سے کم نہیں ہے. ایک جنگلی سور دوسرے جنگلی سور کو ایسا دانت کبھی نہیں مارے گا جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو مارتا ہے. سانپوں کے بھٹ میں ایک بڑا سانپ کسی دوسرے سانپ کو اتنی زور سے نہیں ڈکے گا اتنی بری طرح سے جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو ڈکتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ انسانوں کے صحیح ہونے پر محنت نہیں. محنت تو ہوئی لیکن کسی اور چیز پر ہوئی. اس انسان کے مزے پہ محنت ہو گئی, اس کی سواری پہ محنت ہو گئی, اس کے روڈوں پہ محنت ہو گئی, اس کی کنسٹرکشن پہ محنت ہو گئی, وغیرہ وغیرہ پہ محنت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دین کو لینا اور اسی دین کو دوسروں میں منتقل کرنا, اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور یہ بنیاد ہے, بلکہ علماء نے یہ فرمایا کہ یہ جو آگے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, یہ پہلی بات کیسے حاصل ہو یعنی تقویٰ دینداری فرد میں, اس کا بھی راستہ ہے یہ, اور لوگوں میں اجتماعیت کیسے پیدا ہو, احتسام بحبل اللہ کیسے پیدا ہو, اس کا بھی راستہ ہے. وہ یہ ہے کہ جتنے معروفات ہیں ان کو پھیلاؤ اور لوگوں میں معروفات کو پنپاؤ کہ لوگ معروف پر چلنے کے عادی ہو جائیں, اور منکرات کو ختم کرو, جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرو. تو برائیوں کو ختم کرنا اور معروفات کو چلانا اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور اسلام کی طرف متوجہ کرنا, مذہب کی طرف متوجہ کرنا, بھلائی کی طرف, یہ کام کرو. جب یہ کام کریں گے تو جو آدمی متوجہ کرے گا وہ خود بھی متوجہ ہوگا, اور جس کو متوجہ کیا جائے گا وہ آدمی کو صحیح آدمی پر صحیح محنت کی جگہ ہے. وہ اسے آدمی جیسے متوجہ ہوگا فرد بنتا چلا جائے گا. جیسے اکائیاں بنیں گی, ایک ایک جب بننا شروع ہو جائے گا تو اسی کا نام مجموعہ ہے. مکان کی عمارت جب بنائی جاتی ہے تو بہت سے برکس لائے جاتے ہیں، تو وہ پہلے برکس بنائے گئے تب جا کے ان کو جوڑا جا رہا ہے یہاں پر. اگر پہلے سے برکس بنے ہوئے نہ آتے تو مکان بنتا پھر کس چیز سے؟ جوڑا کیسے جاتا ہو اس کو؟ یہ سامان پہلے بنایا گیا ایک جگہ پر، پھر یہاں لا کے اس کو بٹھایا گیا تو اچھا خاصا اس عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. ایسی پہلے اکائیاں بننی پڑتی ہیں، جب یہ اکائیاں جمع ہو جاتی ہیں تو سوسائٹی میں جس اکائی کو بھی جہاں بٹھانا پڑ گیا وہ صحیح بیٹھتی ہے پھر اور اپنا کام صحیح کرتی ہے. اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک جماعت مستقل ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے. دعوت الی الخیر کرنا، ایک جماعت تم میں یہ ہونی چاہیے برابر. ویأمرون بالمعروف، اور بھلائی کا حکم کرتے رہیں. معروف جو ہے نا بھلائی کو کہتے ہیں، اور معروف کے اصل معنی جانی پہچانی چیز کے ہیں. جتنے اچھے کام ہیں سارے نبی ہر زمانے میں اپنی قوموں کو بتاتے آئے ہیں اور ان کی محنت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، تو ساری انسانیت کے پاس اچھے کام جو ہے نا وہ جانے پہچانے ہیں. اسی وجہ سے اچھے کاموں کو معروف کا نام دے دیا گیا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایوری پرسن از نو، ہر آدمی جانتا ہے، اس وجہ سے اس کو معروف. معروفات کو چلانا چاہیے، کیونکہ نبی معروفات کی اتنی تبلیغ کر چکے ہیں اور آخر میں امام الانبیاء معروفات کی اتنی تبلیغ کر چکے ہیں کہ لوگوں سے چھپی بھی نہیں ہوتی اصل معروف کیا چیز. اور منکر جو ہے، منکر کے معنی آتے ہیں اجنبی، جس کو کوئی جانتا نہیں. تو جو برے کام ہیں ہر نبی اپنے زمانے میں محنت کر کے ان سے نفرت اور ان کا برا ہونا، ان کی نکالت یہ واضح کر چکے ہیں اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا چکے ہیں. اسی وجہ سے مذہبی تعلیمات کے اندر بہت سی چیزیں قدر مشترک کے طور پر ہوتی ہیں، چاہے مذہب بگڑا ہوا بھی ہو تو ان کی اندر کی تعلیمات دیکھی جائیں گی تو اس میں بہت اشتراک ملتا ہے. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، جتنے اچھے کام جو انسانوں کے کرنے کے ہیں ان کو معروفات کہتے ہیں، اور جو انسانوں کے نہیں کرنے کے ہیں کہ آدمی کے لیے وہ بالکل اجنبی سی چیز ہو، منکر اصل میں اس کو کہتے ہیں جو اجنبی ہو، جس کو کوئی جانتا نہ ہو. قبر میں جو فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، سوال جواب لینے کے لیے، تو وہ ان کو ان کا نام منکر نکیر ہے. منکر نکیر کے معنی آتے ہیں جس کو کوئی نہیں پہچانتا وہ کسی کو نہیں پہچانتا. منکر کے معنی یہ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پہچانتا، نکیر معنی وہ کسی کو نہیں پہچانتا. تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کا ایک کوئی کسی کو نہیں پہچانتا اور اس میں کا دوسرا ہے کہ اس کو کوئی نہیں پہچانتا، ایسا نہیں ہے. وہ دونوں بھی منکر منکر ہیں، نکیر نکیر ہیں، مگر چار لفظوں میں بولنے کے بجائے دو لفظوں میں بولتے ہیں اس کو. منکر کی اصل معنی جس کو کوئی نہ پہچانے. تو اب یہ نہیں ہے کہ ایک اس میں سے منکر ہے ایک نکیر ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں بھی منکر ہیں، اس کو دونوں کو کوئی نہیں پہچانتا. اور نکیر یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ پہچانے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے ایک نکیر ہے دوسرا منکر ہے، نہیں، دوسرا بھی نکیر ہے، لیکن یہ عربی کی اصطلاح ہے کہ منکر منکر نکیر نکیر بول کے اگر بولیں گے تو لمبی ہو جاتی بات ہے. دونوں کو ملا کے منکر نکیر نام رکھ دیے کہ وہ ایسے ہیں کہ کسی کو نہیں پہچانتے اور کوئی ان کو نہیں پہچانتا. اور شکا اور صورت ان کی آئی بھیانک ہوگی کہ آدمی گھبرا جائے، کیونکہ وہاں جو امتحان ہے قبر میں وہ گھبرا کے پوچھنے والا ہے. قبر میں جو امتحان ہے وہ ایسا نہیں پوچھا جانے والا ہے کہ آدمی پرپیئر ہو کے ہوشیاری سے مکاری سے جواب دے سکے، ایسا نہیں پوچھنے والا ہے. وہ ایسا سوال پوچھا جانے والا ہے کہ آدمی کو ایک دم گھبرا کے پوچھا جائے تو دل میں جو ہے وہ بولے، منافقت نہ کر سکے، بات بنا نہ سکے. تو وہ ایک ایسی سچویشن وہاں پہ وہ جو ہے نا کریٹ کریں گے، منکر نکیر کرتے ہیں قبر میں آدمی کے ساتھ میں، کہ کوئی بھی آدمی جو اس کے دل میں ہے وہ بول دیتا ہے. اس لیے من ربو کا یہاں پہ بات بنا دے سکتے ہیں، ربی اللہ ہر قسم کا گھپلا کر سکتے ہیں، اللہ کو بھی رب بول رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے سارے کام گھپلے کے کر رہے ہیں. بھائی رب مانا تو پھر یہ کیا ہے گڑبڑ کیسی ہے، اور اگر یہ گڑبڑی ہے تو پھر رب کیسے مانا ہوا ہے؟ تو یہاں پہ تو چلتی ہیں دو باتیں، لیکن وہاں نہیں چل سکیں گی کیونکہ وہ منکر نکیر ہیں دونوں کے دونوں، کہ وہ کسی کو نہیں پہچانتے، حتیٰ کہ کوئی بھی چلا جائے کسی کو نہیں پہچانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی نہیں پہچانتے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بردق کا تذکرہ فرما رہے تھے، اس میں جو ہے یہ فرما رہے تھے، ان کے ہولناکی بیان کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھوڑی گھبراہٹ ہوئی. اس کے بعد میں فرمانے لگے کہ اچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہوش حواس صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے ان کو دیکھ کے، کیونکہ وہ لوگ گھبرا کے تو پوچھیں گے صحیح ہے، لیکن کیا آدمی کے ہوش ختم ہو جائیں گے کہ بے شعوری کی کوئی بات بولے گا وہ؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہوش نہیں خراب ہوں گے، آدمی اپنے ہوش میں ہوگا، یعنی کیا بول رہا ہے اس کو پتا چلے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر تو میں نمٹ لوں گا ان سے. بولنے پر وہ تو کسی سے ڈرتے نہیں تھے، انہوں نے کہا پھر میں نمٹ لوں گا ان سے. ایک موقع پر حضرت عمر نے یہ فرمایا، دوسرے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم منکر نکیر کو کیا جواب دینے والے ہیں. حدیث میں ہے، حیات صحابہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ منکر نکیر آئے من ربو کا، انہوں نے فرمایا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے پہلے یہ بولو. تو کہنے کہ یہ بڑا عجیب آدمی ہے. تو کہنے کہ میں یہاں پہ ایک دو گز نیچے آیا ہوں، تم میرے سے پوچھتے ہو، تم وہاں سے آیا ہو، میں تم سے پوچھنا چاہیے، تم کو فاصلہ زیادہ ہوا ہے بھائی، تمہاری مسافت جو ہے نا زیادہ ہے، تو تم اس بات کی حق رکھتے ہو کہ میں تم سے پوچھوں. میں تو ابھی یہاں کہاں آیا ہوں، میرے سے کیا پوچھتے ہو. انہوں نے کہا بھائی چھوڑو، یہ آدمی امتحان لینے کا نہیں ہے، اس کو چھوڑو، چلے جاؤ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشگی طور پر بتلا دیا تھا کہ عمر جو ہے نا یہ منکر نکیر کو بھی جواب ایسا دے گا کہ وہ لاجواب ہو کے چلے جائیں گے. اب بتا اتنے محبوب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، اور اتنے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی تھی، اور ایسی روحانیت ان لوگوں کے پاس تھی. اب جو ان سے دور ہوں تو بتاؤ کیسے وہ ہدایت پر رہ سکتے ہیں. تو یہ بات اس پر چلی، منکر کس کو کہتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں. تو برے کام جو ہیں وہ لوگوں میں ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو کوئی جانتا نہیں، اور ان کے بارے میں ایسی نفرت پائی جائے کہ کوئی آدمی اس کے قریب جانے میں جھجکے، ہزار بار اس کو سوچے. تو جو منکرات کا شروع ہونے لگے تو اس کو روکنے کی ذمہ داری اس امت کے اوپر ہے، اور جو معروفات ہیں ان کو پھیلانے کی ذمہ داری اس امت کے اوپر ہے، اور جو عمومی بھلائی ہے اس بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانے کی ذمہ داری اس پر ہے. اس مناسبت سے میں نے سوچا ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے تبلیغ کا عام بیان، جو تبلیغی بیانات اجتماعات میں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ دعوت اللہ کی تھوڑی علمی تفصیل، کہ دعوت ہے کیا، دعوت کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، دعوت کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، یہ موجودہ دور میں جو ہمارے پاس دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، آیا اس کے علاوہ بھی اور دوسرے کام ہوتے ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہے، اس کے کیا افادیت ہے، کیا اثرات ہیں، قرآن پاک میں احادیث میں اس بارے میں کیا بات فرمائی گئی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس بارے میں تھوڑی روشنی اگر اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں اس وقت قرآن پاک کی عنایتوں کا، اور مختصر سے جو بات اس موقع پر آ سکتی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. حق تعالی شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم، ترجمہ پورا ہونے کی بات کروں گا، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. پہلے یہ فرمایا کہ تم دعوت الی الخیر کے کام کرو، ایک جماعت پوری ہونی چاہیے کہ جو دعوت الی الخیر کرے. دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ الگ الگ چیزیں ہیں. خیر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، دعوت دینا لوگوں کو بھلائی کی طرف کہ دیکھو ہماری کامیابی دین پر چلنے میں ہے، اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول کی بات مان لو، پابندی کی زندگی لے لو، آزادی کی زندگی چھوڑ دو، نفسانیت کو چھوڑ دو، اللہ پاک کے حکموں کو لے لو. ایک دعوت الی الخیر میں بھلائی کی طرف بلانا جس میں ڈیٹیل نہیں ہوتی، کیا لینا ہے، کیا پکڑنا ہے، کیا لینا ہے، یہ نہیں ہوتا اس کے اندر، یہ دعوت الی الخیر کہلاتا ہے. پھر یہ دعوت الی الخیر جو ہے نا وہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، غیر مسلموں میں بھی ہوتا ہے. مسلمانوں میں بھی دعوت الی الخیر اجمالی، اور غیر مسلموں میں بھی دعوت الی الخیر اجمالی بھی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے غیر عالم اگر غیر مسلم سے بحث کرنے لگے کوئی تو اس کو صرف خیر کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ وہ ڈیٹیل میں جا کے اس سے وہ نہیں کر سکتا، سوال جواب کر کے اس کو مطمئن نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ تھوڑا سا سامنے والا تعلیم یافتہ ہے تو وہ اس کو مشتبہ کر دیتا ہے، کنفیوز کر دیتا ہے. اسی لیے اگر تفصیلی طور پر دعوت دینا ہو تو پھر تیاری ضروری ہوتی ہے کہ آدمی اس کے لیے پریپیئر ہو، تیار ہو، اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا بولنے جا رہا ہے، کس موضوع پہ بولنے جا رہا ہے، اور سامنے کیا کیا پاسبل ہے، کیا چیز ممکن ہے کہ سامنے والا اس پہ کس طرح کا آبجیکشن کر سکتا ہے. اس کے مذہب کو بھی تفصیل سے جاننا پڑتا ہے، اس کے بتلان کو جاننا پڑتا ہے کہ ان میں کیا کیا فالٹ ہیں، اپنی بات کو جاننا پڑتا ہے، اپنی بات پر کوئی اعتراض کرے تو اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں اس کو جاننا پڑتا ہے. تو غیر مسلم کو خیر کی طرف بلانا ایک اجمالی ہوتا ہے، ایک تفصیلی ہوتا ہے. ہم اور آپ مجھ جیسوں کو آپ جیسوں کو جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جب غیر مسلموں سے ملاقات ہو، اس کی تھوڑی تفصیل کبھی آئیں گے اللہ نے چاہ تو، کہ بس صرف اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد دلانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، کیونکہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں بھیا، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھینکس کرنا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے واسطے آدمی سوچے کہ میں اللہ پاک کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو یاد دلانا، اس کو کہتے ہیں تذکیر بعلاء اللہ، اللہ پاک کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد دلانا، اللہ کی یاد دہانی کرنا، کیونکہ انسان اس کو بھولا ہوا ہے، اور جب اس کو یاد دلایا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سوچتا ہے اس بات پر. یہ جتنا پورا نظام ہماری تربیت کا اور ہماری زندگی کا ہمارے اطراف میں گھوم رہا ہے، پوری کائنات کا، اس پورے کے اندر اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جو انسانوں کو اللہ پاک کی طرف سے مل رہی ہیں، تو ان کو یاد. اسی واسطے قرآن پاک میں جگہ جگہ آسمان کا، اور جانے والا سورج کا اور چاند کا، رات کا، دن کا، ہواؤں کا، بادلوں کا، دریاؤں کا، پہاڑوں کا، درختوں کا، کھانے پینے کی چیزوں کا، جانوروں کا، غلوں کا، ہمارے اپنے غلوں کا، انسانوں کے غلوں کا بار بار ذکر ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ کوئی شریف آدمی جس کی طبیعت میں ذرا سا بھی سنجیدگی ہو اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا اگر اس کو یاد دلایا جائے اور اپنے موسم کی طرف جھکتا ہے. دوسری بات جو ان لوگوں کو یہاں جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ تو چونکہ زیادہ تر عیسائی لوگ ہیں تو ان لوگوں کو جس بات کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے. ہم جس کو چاہے مذہب نہیں بنا لے سکتے، طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ پاک کی طرف سے ہے تو جیزس کو اللہ پاک نے جو مذہب دیا تھا وہ جیزس جب تھے اس وقت ان کو وہ مذہب دیے تھے. اب جب محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب محمد کو جو اللہ پاک نے دیا ہے اس سے اللہ کو پلیز کر سکتے ہیں، آپ کسی اور سے نہیں پلیز کر سکتے. یہ بتانا پڑے گا کہ پچھلے جو یہ جو نیا ایڈیشن ہے وہ قرآن پاک ہے. اللہ کے پاس کی زندگی کا جو نیا ایڈیشن ہے وہ قرآن پاک ہے، اور جو انجیل تھی، جو بائبل ہے، جو تورات ہے، جو زبور ہے، یہ پرانے ایڈیشن ہے. وہ بھی اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں اگر وہ محفوظ ہوں، اور وہ محفوظ ہیں نہیں. یہ ہم اجمالی طور پر مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس وقت میں وہ صحیح تھے، جو اس پر عمل کرا وہ جنت میں گیا. تمہارے آبا و اجداد جو حضور سے پہلے آیا اس پر عمل کیے وہ جنت میں گئے، یہی بولیں گے ان کو، وہ جہنم سے بچ گئے. اب اس کے بعد میں اس میں تبدیلیاں آ گئیں، وہ محفوظ نہیں ہے، اور اس کے محفوظ نہیں ہونے کو ثابت کیا جا چکا ہے، اس کا پروف دیا جا چکا ہے ان لوگوں کو علمی ذرائع سے، تحقیقاتی ذرائع سے، کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اور وہ اس کو اگری کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ان کو ابھی تک پکا یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ تھی کون سی زبان میں، تو محفوظ کہاں سے؟ اور محفوظ ہونے کا جو طریقہ ان لوگوں نے آج ان کے پاس جو بائبل پائی جاتی ہے وہ جس نوعیت کی بائبل پائی جاتی ہے چھوٹے بچوں کو بولے تو بھی ہنسی آتی ہے. کہاں سے اس کو نکالے، کیسا اس کو نکالے؟ کئی سو سالوں کے بعد میں جو مذہبی لوگوں کو باتیں یاد رہ گئی تھیں اس کو لکھے، اور لکھنے کے بعد میں پھر یہ بولے کہ اس میں کون سا اللہ میں کا ہے، کون سا نہیں ہے، نہیں معلوم ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک میز کے اوپر رکھ دو یہ پورے جو لکھے ہوئے، اور اللہ پاک سے دعا کرو، اور دعا کرتے کرتے اس کی ٹانگ پکڑ کے ہلاتے رہو میز کی. جو نیچے گر گئے وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، جو اوپر رہ گئے وہ اللہ کے پاس سے ہے. آج جو بائبل پائی جاتی ہے وہ اسی طرح کی پائی جاتی ہے، تو وہ پورا ہلاتے گئے، ہلا اس طرح ڈھیر جمع کر کے رکھا ہوا تھا میز کے اوپر، وہ ہلاتے گئے نیچے گرتے گئے چار رہ گئے. تو بولے یہ چار اللہ کے پاس گئے. بتاؤ یہ کوئی پروف ہے؟ یہ کسی چیز کو صحیح ہونے کا جانچنے کا ذریعہ ہے کیا؟ وہ تو کچھ بھی لکھ کے آپ ہلاؤ اس میں دو چار تو اوپر رہیں گے رہیں گے. کتا بندر لکھ کے بھی آپ کتابیں لکھو بہت ساری جمع کر دو، اس کو ہلاتے جاؤ ہلاتے سارے پورے گر جائیں گے، وہ تو دو چار تو رہیں گے پروف. کب ان کو مذہبی کتاب بول کے لے کے بیٹھ جائیں گے آپ؟ ایک غیر ثابت شدہ کتابیں ان کے پاس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے نا پرانے ایڈیشن ہیں، وہ کینسل ہو چکے ہیں. جب لیکن ان کے سامنے جب بات بولیں تو تیکھا انداز نہیں ہونا جس سے چڑھنے آ جائے. ہمیشہ تبلیغ کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جب پہلے مرحلے میں کسی سے بات کی جا رہی ہے اس کے مذہب کی تو اس پر ریمارک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا چڑھ جائے، کیونکہ سامنے والا چڑھنے کے بعد میں خاموش تو ہو سکتا ہے، قائل نہیں ہو سکتا، پھر مائل نہیں ہوگا مذہب کی طرف. اور ہم کو کسی کو قائل کرا کے اپنا سکہ نہیں بٹھانا ہے بلکہ اس کو جھکانا ہے اسلام کی طرف. ماں الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو قائل کرنے کے چکر میں مت جاؤ، مائل کرو. یعنی جس کام، جو مقصد آپ کا ہے اس کی طرف اس کو جھکانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قابلیت دکھا کے اس کو لاجواب بتانا ہے. کرتے لوگ ہمارے جو بحث بھی کرتے ہیں ان ٹاپکوں پر عیسائیوں وغیرہ سے، تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے پوائنٹس لے جاتے ہیں ان کو پیک کر دیتے ہیں، جو ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں ان کو پیک کر دیتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے. اب یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس کو پیک کیا. تو جب تک اس کا دل نہیں مانا انہیں نہیں مانتا، تو دل مائل کیسا ہوتا ہے اس کا جبکہ آپ کے اوپر اس کو غصہ آ گیا، آپ سے وہ چڑ گیا ہے. تو یہی بات ان کو جو بولی جائے گی تو ان کے سامنے ایک دوسرے انداز میں بولی جائے گی، کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، ان کے وقتوں پر جنہوں نے عمل کیا وہ جنت میں گئے، اور چونکہ یہ اللہ کے پاس سے آئی تھی، یہ کتاب بھی اللہ کے پاس سے آئی، وہ پرانا ایڈیشن تھا، یہ نیا ایڈیشن ہے. اب ظاہر ہے کہ نئے ایڈیشن کو فالو کرنا پڑے گا ہم اگر اللہ کو ہم کو پلیز کرنا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تعارف پہلے سے کیا ہوا ہے، قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے. اب قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ نیا ایڈیشن ہے، یہ ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے غیر مسلم کے سامنے، یہ پروف دینا ہماری ذمہ داری ہے کہ پرافٹ محمد پرافٹ تھے. غیر مسلم ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کو ثابت کرو، آپ کو اس پہ اسٹڈی ہونی پڑے گی مختصر سی طور پر. اور اللہ کی یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر آدمی کو تیار رہنا پڑے گا ذہنی طور، اس کو ثابت کر سکے کہ یہ اللہ کی کتاب. اب بہت سمپل ہے اس کو ثابت کرنا. اس کو ثابت کرنے کے سلسلے میں ایک تو قرآن پاک کا چیلنج ہے قیامت تک کے واسطے، کہ قرآن پاک میں یہ چیلنج ہے کہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا اس جیسے. اور پورے قرآن کی بات نہیں ہو رہی، اس کے ایک چھوٹے سورے کے اتنا نہیں بنا سکتے، اور اگر تم بنا سکتے ہو تو بنا لو، اور قیامت تک کے واسطے یہ چیلنج ہے. عجیب بات ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح سے دشمن تھے، اسلام کے ہر طرح سے دشمن تھے، اپنی جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کی دشمنی میں انہوں نے، اور عربی ان کی زبان ذاتی مادری زبان تھی اور اس میں فصحا بلغا تھے وہ، انہوں نے کبھی بھی اس کی ہمت نہیں کی، کبھی بھی اس کی ہمت نہیں کی. یعنی بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ لکھا ہوں گا لیکن ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر دفن ہو گیا ہوں گا، غائب ہو گیا ہوں گا، ایسی چیز کو چھپاتے ہوئے اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہوا تو. جس وقت انا آتے نا کلکوثر والی صورت نازل ہوئی، انا آتے نا کلکوثر فصل ربک ونہار انا شانیہ کا ورق، آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے زیادہ فصیح بلیغ مقالہ یا اشعار یا نظم یا قصیدہ کوئی لکھا جاتا تو وہ حج کے موقع پر عرب لوگ اپنے اپنے قبیلوں میں سناتے، پھر اس کی پبلسٹی ہوتی کہ یہ ہے سب سے نمبر ون کا. تو جس کو نمبر ون ہونے کی حیثیت حاصل ہو جاتی تو اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا، اور وہ سال بھر اگلے سال تک لٹکا رہتا تھا، اور لوگ اس کو پڑھتے تھے اور اس کا نام ہوتا تھا پوری دنیا میں کہ صاحب فلاں آدمی اتنا بڑا ادیب ہے کہ اس کے اشعار کو خانہ کعبہ میں لگا دیا گیا ہے، کہ یہ محبوب ہے اور بہترین اس نے لکھا ہے. سبا معلقات کتاب بھی ملتی ہے کہ حضور قرآن پاک کی عیسائیت کے اترنے سے پہلے سات جو ہے نا اس میں لٹکے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، جو لکھے ہوئے تھے اس کی کتاب ملتی ہے، وہ پڑھائی بھی جاتی ہے ہم لوگوں کو، بڑی غیر معمولی ادب ہے اس کے اندر، عشاء پردازی بہت اچھی ہے. لیکن جب یہ آیت اتری ان میں آتے نا کل کوثر والی، تو ایک صحابی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لے جا کے اس کو لٹکا دی لکھی. ایک آیا آ کے دیکھا اپنا معلقہ اتار لے کے لے کے نکل گیا، مولا میں اپنا کھڑا کروں گا اس کے سامنے تو بھیج دیتی ہوں. دوسرا آیا انہیں اپنا نکال لے کے چلے گئے، تیسرا آیا اپنا نکال لے کے چلے گئے، ساتوں کے ساتھوں نے اپنے معلقات اتار لیے صرف اسے کا پتہ نہیں. دیکھو کیا بات ہوں گی، اس میں ہمارے کو تو ہم سے عزم ہے نا، اپنے کو زبان کی نزاکتوں سے اس کو واقفیت اس سے کوئی اندازہ نہیں ہے، مگر وہ جتنے عرب تھے اور ان کا نام تھا، نہ کٹنے کی بات ہے نا، وہ اپنا معلقہ اتار لینے کا مطلب، اپنا مقالہ اپنا منظوم اتار لینے کا مطلب، لیکن سب اتار لے کے چلے گئے. اور جو سب سے بڑا شاعر زمانے کا تھا اس نے نیچے ایک نوٹ لکھ دیا اس کے، کہا کہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ لکھا لیس ھذا من کلام البشر، یہ آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا، اگر آدمیوں کا ہو تو ہم مقابلہ کر لیں گے، لیکن اب یہ آدمی کا نہیں ہے تو ہم کہاں سے مقابلہ کریں. اور اللہ پاک یہ فرما رہے کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا اور قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کو ثابت کرنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے غیر مسلم کے سامنے. اس کے بعد اس کے بعد اتنا متوجہ کر دینا چاہیے کہ اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اس میں اسی میں نجات ہے، اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی. وہ قرآن پاک کے مشہور آئے تھے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب چلے گا وہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے پاس. یہ اجمالی دعوت ہوتی ہے غیر مسلم کے سامنے. خیر وہ اور اس کی تھوڑی تفصیلات میں اس بعد میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو ایک ہوتی ہے دعوت خیر کی مسلمان غیر مسلموں میں، اور ایک ہوتی ہے دعوت خیر کی خود مسلمانوں میں. اب جو مسلمانوں میں دعوت جو خیر کی ہوتی ہے اس کی بہت سی شکلیں پھر ہوتی ہیں. ایک ہے عوام کی، عوامی سطح سے کام کریں اور عوام کریں، اور ایک ہے عوام میں کام کیا جائے دعوت الخیر کا، خواص کریں، خاص لوگ کریں، اور ذمہ داری سب کی ہے، عوام کو عوام کے اعتبار سے، خواص کو خواص کے اعتبار سے. اور ایک دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو خیر ہے نا، اس خیر کی تفصیلات کو محفوظ کرنے پر محنت کریں، یہ بھی اسی میں شامل ہے. کیونکہ جب خیر محفوظ ہوگا تو آپ دعوت دیں گے، جس میں معروفات کی تفصیلات ہیں، منکرات کی تفصیلات ہیں. دعوت الی خیر ہی میں جو ہے نا، محققین کو پیدا کرنا اور بڑے بڑے اداروں کا قائم کرنا، اسی لیے ہوتا ہے دعوت الخیر. کتابیں لکھنا، قرآن پاک کی تشریحات لکھنا، احادیث کی تشریحات لکھنا، لوگوں کو مسائل سے، یہ سارا کا سارا یہ اسی سیکشن میں جاتا ہے پورا. دعوت الی الخیر اور معروفات و منکرات کے خواص کے شعبے میں یہ حصہ جاتا ہے. غرض یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی دینا ہے، غیروں میں بھی دینا ہے خیر کی دعوت. پھر اس کے بعد معروفات و منکرات جو ہیں ان کے اندر بھی یہی تفصیلات ہیں. معروفات کہتے ہیں اچھے کاموں کو، اچھے کاموں کی تفصیل، اچھے کاموں کی تبلیغ اور اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. چونکہ اچھے کام کے لیے اچھے کام کی واقفیت ضروری ہے پہلے، اچھے کاموں کی واقفیت ضروری ہے. تو اس وجہ سے معروفات وہی آدمی تبلیغ کر سکتا ہے جس کو تفصیلات معلوم ہوں. حتیٰ کہ اس میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو اللہ پاک کے احکام ہیں اس میں جو فرض ہیں ان کی تبلیغ بھی فرض ہے، فرض کے انداز میں ان کو بولا جائے گا، اور جو مستحبات ہیں ان کی تبلیغ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اس کو مستحب کے انداز میں بولنا پڑے گا. سنت کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، مستحب کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سنت اور مستحب ہے اس کو ہمیشہ نرمی سے بولنا پڑتا ہے، ہمیشہ لانگ لائف، اس میں کبھی آپ سختی نہیں کر سکتے، تشدد نہیں کر سکتے. اور جو فرائض اور واجبات ہوتے ہیں اس میں شروع میں نرمی سے بولنا، بعد میں سختی سے بولنا ہوتا ہے. پھر سختی کے اندر بھی درجات ہیں کہ آپ کو کہاں تک طاقت حاصل ہے بقدر طاقت. اگر طاقت اتنی ہے کہ آپ کو لڑنا پڑ رہا ہے اور آپ لڑ سکتے ہیں تو لڑنے کی اجازت ہے، اور اگر طاقت اتنی ہے کہ لڑ تو نہیں سکتے آپ تو آپ کو زبان سے بول سکتے ہیں تو زبان سے بولنا پڑے گا آپ کو. اور اگر اس کی بھی کسی کے پاس میں طاقت نہ ہو تو پھر وہ برا، دل سے برا سمجھنے والی بات. وہ جو مشہور حدیث ہے، من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یہی حال منکرات کا بھی ہے کہ جو ناجائز کام ہے اور نہیں کیے جانے والے کام ہیں ان کی تفصیلات سے واقف ہونا ضروری ہے. اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم لوگ بولتے تو ہیں دعوت کے کام کو، لیکن ہے یہ دعوت الی الخیر، کیونکہ عوام میں اس کام کو چلایا گیا ہے اور اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے. اس کے اوپر میں تفصیل عرض کروں گا، بہت انتہائی مفید اور انتہائی ضروری. اور اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بس خاص مہربانی ہے کہ جو یہ کام اجتماعیت کے ساتھ میں چل پڑا. یہ تو دنیا میں مسلمانوں کا حال بہت برا ہو گیا تھا، یوں سمجھ لیجیے آپ کے اس کام کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کو سنبھال لیا، اس کو سبب بنا دیا. اس کی تھوڑی تفصیل آپ کی جائے گی. اس کے بعد یہ جو معروفات کی تفصیل ہے، حرام فرض چیزوں کی، واجب چیزوں کی، اور منکرات کی جو تفصیل ہے یعنی حرام چیزوں کی، مکروہ تحریمی چیزوں کی، ناجائز چیزوں کی، ان تفصیلات کو جاننا پڑتا ہے اور ان تفصیلات کو بقدر طاقت انجام دینا پڑتا ہے. اور طاقت کی تھوڑی تفصیلات ہیں. پہلے ان آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم لے لیجئے، کیونکہ اگلی آیت میں یہ تھوڑی بات تھی تو اس لیے پھر مجھے ضروری ہوا کہ یہ میں عرض کر دوں. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے. اس سے پہلے جو قومیں آئیں ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب آئی تھی لیکن وہ بٹ گئے. جیسے اس سے مراد یہودی ہیں، یعنی یہودی جو ہے نا وہ متفرق ہو گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس واضح دلیلیں آنے کے باوجود. واضح دلیل آنے کے باوجود انہوں نے آپس میں گروہ بندیاں کی، تفرقے کیے. اور من بعد ما جاءهم البینات سے ہی مفسرین نے یہ فرمایا کہ اگر دلیل موجود ہے قرآن و حدیث کی تو پھر تفرقہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. اگر دلیل نہیں ہے تو ہی اس میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، تو پھر اجتہاد کرنے والے کو صاحب اجتہاد ہونا پڑتا ہے. اس میں غیر مجتہد اگر کرے گا تو وہ تو گمراہی پھیلائے گا، ودلو کا مزداق بنے گا کہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بہت بڑا عذاب ہونے والا ہے جنہوں نے دین میں تفرق کیا. دلیل آنے کے باوجود گروہ بندی کی، اپنا فرقہ بنایا، اپنے اغراض وابستہ کیے اس کے ساتھ میں، اپنا گروپ بنا کے اپنی دکان جمائی اور لوگوں کو، مسلمانوں کو اس سے کاٹ دیا، مسلمانوں کو ٹکرا دیا، لڑوا دیا، مروا دیا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو بہت بڑا عذاب ہونے والا ہے. کس دن ہوگا یہ؟ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے انتہائی روشن ہوں گے اور کچھ چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی اور اپنے اعمال کی نحوست یہ چہرے پر نمایاں ہو جائے گی. اس کو ثواب سے تعبیر فرمایا کہ ایک دم جو گیا چہرے جو ہے نا وہ کالے ہو جائیں گے. اور جو اللہ پاک کی ناراضگی اور ان کی نعمتوں کی جو تر و تازگی، اللہ پاک کی خوشی اور نعمتوں کی تر و تازگی جن لوگوں کو حاصل ہوگی، ان کے چہروں پہ ایک بشاشت اور ایک خوشنودی وہ نمایاں ہوگی، اس کو روشنی سے تعبیر فرمایا گیا. ویسے بھی ایمان والوں کے چہرے چودھویں رات کی طرح سے چمکتے ہوئے ہوں گے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن کچھ چہرے انتہائی روشن ہوں گے اور کچھ چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوههم، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا؟ یعنی تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایمان آ گیا تھا تو پھر تم نے کفر کیوں کیا؟ ایمان آ گیا تھا پھر کیوں کفر کیا؟ اس کا مطلب جو آدمی پہلے سے ایمان نہیں لایا اس پر یہ آیت کیسے صادق آتی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اس پر یہ آیت ایسے صادق آتی ہے کہ ہر کوئی مسلمان پیدا کیا جاتا ہے، اور الست بربکم کا جو وعدہ اللہ پاک نے لیا ہے پورے انسانوں سے لیا ہے. ہر انسان کے ضمیر میں اللہ پاک کی وحدانیت سیڈ ہے، اس کو پلا دیا گیا ہے، اس کے اندر ہے یہ چیز. ہر آدمی اللہ پاک کو ماننے کی صلاحیت ہے، تو اس وجہ سے ہر آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب یہ جو بگڑتا ہے تو ماحول کی وجہ سے بگڑتا ہے، لوگوں کے بگڑنے کی وجہ سے بگڑتا ہے، جہالت کی وجہ سے بگڑتا ہے. اس وجہ سے یوں کہا جائے گا کہ اکفر تم بعد ایمان کو، اور بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہم پر ایمان لانے کے جو دلائل تھے وہ تم پر کھولے جا چکے تھے، وہ تمہیں پہنچائے جا چکے تھے، اس کی تبلیغ کی جا چکی. ہر زمانے میں بہت ہی کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس تک دین حق نہیں پہنچتا، ورنہ دین کی بات پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، پہنچ چکی ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، وہ سچا مذہب ہے. ویسے آدمی جب بڑا ہو گیا تو اس کو خود ہی جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا کوئی ثبوت ہے نہیں ہے. اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے وہ اسی قسم کے فیصلے کے لیے عطا فرمائی ہے. اس وجہ سے اور جب اس کی سوچ ہوگی آدمی کو تو وہ حق کی تلاش کرے گا. جب حق تلاش کرے گا تو حق تو دنیا میں آ چکا ہے، اس کو ضرور مل جاتا وہ. اور اس کو اس کے باوجود اس نے نہیں اختیار کیا تو اس سے کہا جائے گا اکفر تم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تفرق میں بعض مرتبہ کفر تک حد چلی جاتی ہے. ایمان لانے کے بعد میں جو آدمی الگ ہوا، اس نے الگ گروپ بنایا، تو وہ ایمان کی باؤنڈری سے نکل کر باہر بھی چلا گیا. چنانچہ ایسا ہوا، مسلمان اپنے کو کہنے والے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ایمان کی باؤنڈری سے باہر ہے. کئی گروپ ہیں جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی اسلام سے نکل جاتے ہیں. جو لوگ حدیثوں کا انکار کر دیں کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے میں پھر بہت سی شکلیں ہیں ان کی، کہ ختم نبوت کا انکار کیا، یا ختم نبوت کا تو انکار نہیں کیا لیکن نماز، روزے، زکوۃ، حج میں اپنی طرف سے طے کر لیا. ان کے امام نے کسی کو کہا کہ تم کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کرسی پہ بیٹھ کے تم عبادت کر سکتے ہو. کسی کو کہا کہ تم 3 نمازیں پڑھ سکتے ہو. کسی کو کہا کہ تم جو ہے نا تم پر مزید یہ نمازیں بھی فرض ہیں. اور کسی نے یہ کہا کہ تمہارے روزے رکھنا، تمہارے روزے رکھنے کی یہ ذمہ داری ہے. اور کسی گروپ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے دن میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بس یہ آیت ہے تمہارے جنتی ہونے کی، اس آیت کا ورد رکھو تم جنتی ہو جاتے. ایک گروپ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آیت دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کو پڑھتے رہنا بس، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہ کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا جو اپنا مجتہد اور اپنا جو امام ہوتا ہے اس کو حلال حرام کا اختیار ہوتا ہے، وہ جس کو جائز بتا دے وہ جائز، وہ جس کو ناجائز بتا دے وہ. یہ سب اسلام سے نکلا ہوا گروپ ہے. کیوں نکلا ہوا؟ یہ سب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبوت کو ماننے کے برابر ہے. یہ جتنے قسم کے عقیدے پائے جاتے ہیں نا، یہ نبی کرنے کا کام ہے، یہ نبی بتاتے ہیں یہ سب چیزیں. اور نبی کو اختیار ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے وہی آتی ہے. غیر نبی میں اگر یہ بات مانی جائے تو اس کو بھی نبی ماننے کے برابر ہے. اس وجہ سے ایمان سے نکل جاتے ہیں. کتنے اگر آپ ہم ایسا دیکھتے ہیں تو کتنے گروپ ہیں جو نکل گئے اسلام کی باؤنڈری سے. ان سے کہا جائے گا اکفر تم بعد ایمانکم، کیا تم کفر کر رہے ہو ایمان، کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. فذوقوا العذاب، چکھو تم عذاب، اب عذاب کا مزہ چکھو. بما کنتم تکفرون، اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے رحمت اللہ کا لفظ کر کے یہ بتا دیا کہ جن لوگوں کو بھی نعمت ملنے والی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملنے والی ہے، اللہ پاک کے فضل سے ملنے والی ہے. کوئی بھی آدمی جنت میں جو ہے وہ اللہ کے فضل ہی سے جائے گا، اور جنت والے اعمال اس دنیا میں کسی کو وہ اللہ کے فضل پر ہی ملیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ پاک کی آیتیں ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں تم پر حق کے ساتھ ان کو. ہم اللہ یرید ظلم للعالمین، اور اللہ پاک عالمین کے ساتھ، عالم والوں کے ساتھ میں ظلم کا ارادہ نہیں فرماتے ہیں. کسی کے ساتھ اللہ پاک ظلم نہیں فرماتے، اور پورے عالمین میں سے کسی کے ساتھ میں بھی ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ پاک ظلم کا ارادہ بھی نہیں فرماتے. ظلم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا، اور ظلم کے معنی آتے ہیں کسی کا حق لے لینا. اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پوری کائنات اللہ کی ہے اور جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی، کسی کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. اگر کسی کو کچھ دیے اللہ پاک تو وہ اللہ کا فضل ہے، نہیں دیے تو اللہ کا کسی پہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ کسی کا لے لے رہے نہیں اللہ میں، اللہ پاک یہ کسی کا لے رہے نہیں. اسی وجہ سے جن لوگوں کو محروم کر دیا گیا، جو جہنم میں بھی جائیں گے، جو کفر میں بھی مبتلا ہوئے، ان پر بھی اللہ کا ظلم نہیں. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے تھوڑا ہی تھا ان کو دینا، یہ اللہ تعالیٰ ان کا باقی تھوڑا ہی تھا، بس اللہ پاک نے نہیں دیا ان کو، ان کی کسی وجہ سے نہیں دیا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کس وجہ سے نہیں دیا، کسی حکمت و مسئلہ سے نہیں دیا، بخیہ نہیں دیا، ظلم نہیں ہے، کیونکہ ظلم اللہ پاک کی طرف ہوتا ہی نہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم والوں کے ساتھ میں کسی کے ساتھ بھی ظلم کا ارادہ نہیں فرماتے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، اور اللہ ہی کی ہیں وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں. یہاں اللہ اسی ملکیت کے مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا تاکہ پچھلا مضمون بھی سامنے آ جائے، اور اس کے بعد میں وہ جو بات پیچھے سے بیان کی جا رہی ہے اس کو بھی لینے میں آسانی ہو جائے. بھائی کیوں اللہ سے ڈرنا، کیوں اللہ کی بات کو لینا، کیوں اللہ کا دیا ہوا نظام قبول کرنا، کیوں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا. چھوڑ دو نا ہمارے کو، ہمارے حال، ہم آزاد رہتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری چیز ہے، گئی تمہارا اپنا ذاتی ہے کوئی مسئلہ، کوئی چیز تمہاری اپنی نہیں ہے، ہماری ہے، تو ہماری مرضی کو فالو کرنا پڑے گا. اور قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم کو یہ مذہب نہیں چاہیے تو تم ایسا کرو کہ آسمان زمین سے نکل جاؤ. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنات کی جماعت اور انسانوں کی جماعت, اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم آسمان و زمین کی باؤنڈری سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. یہ ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھا جائے. اس کے بعد اللہ نے فرمائیں گے کہ میری باڈی دے دو ادھر, کیونکہ باڈی تو اللہ کی دیوی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمائیں گے میری روح دے دو ادھر, کیونکہ روح بھی میری دیوی ہے. ہے کیا آدمی کا اس کا اپنا؟ آدمی کا اس کا اپنا ہے کیا؟ تو پھر اب حماقت کی کیا بات ہے؟ اور اگر کام لگایا جا رہا تو کرنے میں آگے پیچھے ہونے کی کیا بات ہے؟ اور آزادی کو سوچتا کیوں ہے؟ اور اسی وجہ سے مذہب کو چھوڑ کر آزادی پہ چلنا اور کوشش بھی نہیں کرنا, یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو خدا بنانا ہے. کوشش بھی نہیں کرنا. ایک تو یہ ہے کہ نفس کے شکاری ہو چکا ہے آدمی, شکار ہو چکا ہے, شیطان کا شکار ہو چکا ہے, بری عادتوں کا شکار ہو چکا ہے, ماحول میں پھنس گیا, اس کی وجہ سے مذہب پہ نہیں چلتا. اور ایک صورت یہ ہے کہ فہم مل گئی, بات پہنچ گئی اس تک, اب کوشش بھی نہیں کرتا اپنی اصلاح کی, اپنے کو صحیح بھی نہیں کرنا چاہ رہا. تو بھی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب سیدھا یہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنے کو اللہ کے سامنے کھڑا کر رہا ہے, اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے نفس ہی کو اپنے معبود بنا رہا ہے, مجھے نہیں بنا رہا. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ اس وجہ سے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ پوری طرح اپنے کو پابند بنانے کی کوشش میں لگ جائے, اور جب کوشش کرتا ہے آدمی تو اللہ آسان فرماتے ہیں, کوشش ہی نہ کرے تو یہ مواخذے کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں سب کے اللہ مالک ہیں, اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب کے اللہ مالک ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور جتنے امور ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہر چیز کا مرجع جو ہے نا وہ اللہ ہی ہے. اب ہم یہاں دنیا میں ہیں لیکن واپس ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے. ہمارا جتنا مال ہے وہ واپس اللہ ہی کے پاس جانے کا ہے, اللہ ہی اس کا وارث ہوگا. پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو مال کے کون وارث رہیں گے؟ اللہ ہی ہو جائے. ہر چیز کا مرجع جو ہے وہ اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب سب کو میرے پاس آنا ہے تو پھر یہ تیاری تو رکھنی چاہیے کہ میں جب حساب لوں گا تو دو. یہ بھی نہیں ہے کہ سب چلو میرے پاس آنا نہیں ہے تو کچھ نے, کسی نے فرما برداری کر لی, کسی نے نافرمانی کر لی. جس نے فرما برداری کی اس کو انعام مل گیا, جس نے نافرمانی کی اس کو بھگا دیا گیا. کوئی بھی ایسا نہیں, سب کو اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس, جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے نفع پہنچانے کے لیے نکالا ہے. تأمرون بالمعروف, بھلائی کا حکم کرتے ہو. وتنہون عن المنکر, اور برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم, اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو بہت بہتر ہوتا ہم سے, کہ وہ بھی تمہاری طرح سے اللہ پاک کی نعمتوں کے حقدار ہوتے اور حصے میں شریک ہو جاتے, اور اللہ ان پر بھی فضل فرما دیتا. ان کے پاس پہلے سے ہدایت تھی, اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد یہ گمراہی پر چل پڑے تو یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا ہی کر رہے ہیں. اہل کتاب اتنے بےہودہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا لہجہ ان کے ساتھ دیکھا. ولو آمن اہل الکتاب, اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں, لکانا خیر اللہم, ان کے لیے بہت بہتر ہوں گا. حالانکہ اللہ کو کیا پڑی ہے, ہمدردی کی کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ؟ لیکن اللہ کی مخلوق, وہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہیں. اللہ پاک شفقت فرماتے ہیں, اور اہل کتاب تو خاص مخلوق ہیں اس اعتبار سے کہ نبیوں کی اولاد. اچھا, آج اسی پر رکھتے ہیں یہی مضمون ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ نے چاہا تو دعوت اللہ کا, اس کی تھوڑی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن, وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اجعلنا شاكرين لنعمتك ومثنين بها قابليها واتمها علينا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اللہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں پر کھڑا فرما دیجئے, ہم کو دعوت الخیر کے لیے قبول فرمائیے, ہم کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے قبول فرمائیے. یا اللہ یہ جو کچھ چھوٹی موٹی کوشش ہے اس کو بھی قبول فرمائیے, اس میں اخلاص نصیب فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے. اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے, اس کو رحمت کا ذریعہ فرما دیجئے. اللہ اس سے ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرمائیے, اس سے ہماری زندگیوں میں برکت نازل فرمائیے. اللہ ہمارے کاروبار میں روزی میں برکت عطا فرمائیے, ہماری اولاد میں برکت عطا فرمائیے, نیک صالح اولاد اپنے کرم سے نصیب فرمائیے. اللہ آپ کی رضا والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیجیے, قرآن و حدیث والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیجیے, نفسانیت ہمارے اندر سے نکال دیجئے، شیطان کی پرستش ہمارے اندر سے نکال دیجئے، بری عادتیں ہماری چھڑوا دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی توفیق اور آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنی بری بری عادتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، جب تک آپ کی غیبی تائید نہ ہو پروردگار ہم سے چھوٹنا مشکل ہے۔ آپ اپنے کرم سے تمام بری عادتوں، بری خصلتوں، بری صفات سے ہمیں نجات مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ، تمام برائیوں کو چھوڑنے والا اور سب اچھائیوں کو اختیار کرنے والا بنا دیجئے۔ جتنے آپ کے فرائض اور واجبات ہیں، جتنے معروفات ہیں، اے اللہ ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کو پوری دنیا میں ان کا چلن فرما دیجئے، اور ان کی پوری دنیا میں پھیلانے والوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے۔ کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، جو قرضوں میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے۔ اے اللہ، جو جنات اور شیاطین کے اثرات سے متاثر ہو گئے ان کو نجات مرحمت فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئی عافیت سے ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہر گھر کے اندر میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دیجئے، اختلاف کو، انتشار کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، خلفشار کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق کو پوری طرح ادا کرنے والا بنائیے، ظلم سے اللہ حفاظت فرمائیے، ظالم بننے سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، عورت ہو یا مرد، ظالم بننے سے حفاظت فرمائیے۔ کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔